إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين اللہ تعالیٰ کے انسان پر انعامات میں سے اہم ترین انعام یہ ہے کہ وہ انسان کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس لیے کہ ساری خیر اور ساری بھلائی اور انسان کا اچھا انجام اس کی شروعات اس سے ہوتی ہے کہ ایک انسان کو دین کی صحیح سمجھ نصیب ہو۔ دنیاوی علوم اور دنیا کی سمجھ، دنیا کی عقل مندی، دنیا کی کامیابی دنیا کے ساتھ ختم ہو جائے گی، لیکن ایک انسان کو اگر دین کی سمجھ مل جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ دین پر عمل کا موقع مل جائے اور پھر اسی کے ساتھ اپنی اصلاح اور اپنی تربیت اور اپنے عمل کے ساتھ ساتھ ایک آدمی اگر دوسروں کی ہدایت کے لیے کوشش شروع کرے تو ایسے انسان سے بہتر انسان کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جو خود واقعی اپنے دین کو جانتا ہو، اس کی گہری سمجھ رکھتا ہو، پھر اس کی عملی زندگی اس سمجھ کے تابع ہو جائے، اس کی عملی زندگی اس کی اس سمجھ، اس کی حکمت، اس کے دین کی سمجھ اور اس کے علم کے تابع ہو جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے معاشرے کی اصلاح، اپنے اطراف کے لوگوں کی ہدایت کی فکر شروع کرے اور عملاً اس کی کوشش بھی شروع کرے، تو ایسا انسان خوش قسمت انسان ہے اور دنیا اور آخرت میں اللہ کی نصرت اور اللہ کی طرف سے رحمت کا حقدار ہی بن جاتا ہے۔ لیکن دعوت کا یہ عظیم الشان عمل ایسا نہیں ہے کہ سرسری طور پر ایک انسان اس میں مشغول ہو اور اندھا دھند دوسروں کی ہدایت کے لیے بھاگ دوڑ کرے، بلکہ دعوتی بات چیت کے لیے، دعوتی گفتگو کے لیے، لوگوں کو دین سمجھانے کے لیے ایک انسان کو پہلے خود تیار ہونا پڑتا ہے، اور لوگوں کو سمجھانے کے اعتبار سے چونکہ لوگ الگ الگ لیول کے ہوتے ہیں، لوگوں کا ذہن، لوگوں کا تعلیمی بیک گراؤنڈ، لوگوں کی جذباتی حالتیں اور لوگوں کی سمجھ، ہر آدمی دوسرے سے ایک الگ مستوی پر، ایک الگ لیول پر ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر آپ سوچیں تو دعوت میں ہم ہر انسان سے ملتے ہیں تو وہ ایک الگ انسان ہوتا ہے، وہ ایک الگ دنیا ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب ہم اتنے سارے لوگوں کے لیے ان کی ہدایت اور ان کی مغفرت کی فکر کریں تو اسی کے ساتھ ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کریں کہ ہم لوگوں سے صحیح طور سے بات کر سکیں اور صحیح ڈھنگ سے ان کو دین سمجھا سکیں۔ اس لیے دائی کو دوسروں کی ہدایت کے لیے کوشش کرتے کرتے اس کی شروعات اس سے کرنی پڑتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس لائق بنائے، اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کرے کہ وہ دوسروں کو اللہ کے دین کی بات صحیح طور سے سمجھا سکے، اس کی بات سے لوگوں کے اندر ماننے کا مزاج پیدا ہو، اس کی بات لوگوں کی سمجھ میں آ سکے، اس کے انداز، اس کے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کے لیے دین ماننا آسان ہو۔ تو ایک دائی کو جو دوسروں کی ہدایت کی فکر کر رہا ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو اس ذمہ داری کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ ہر کام کے لیے، ہر کام کرنے کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو اس کے تابع کرنا پڑتا ہے، اس کی قیمت انسان کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے دعوت کے اس عظیم الشان عمل کے لیے، لوگوں کی صلاح کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو دین سمجھانے کے لیے دائی کو کچھ باتیں اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اگر ان باتوں کا لحاظ نہیں کیا گیا تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں سے جب دین کی بات کی جاتی ہے تو ماننے کی بجائے وہ پہلے سے زیادہ مخالف ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو کنفیوز ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں بھائی آپ کی بات سن کے تو گھبراہٹ ہو رہی ہے، یہ بہت ڈیپ بات ہے، ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، ہم اپنا پانچ ٹائم کی نماز پڑھیں گے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو بعض اوقات سمجھانے والے کی، دعوت دینے والے کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے ایک ماننے والا بھی نہیں مانتا ہے، قریب آنے والا دور چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات دشمن زیادہ بڑا دشمن بن جاتا ہے، مخالف زیادہ مخالف ہو جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو جو موافق ہے، جو حامی بھرنے والا ہے، وہ بھی مخالف ہو جاتا ہے۔ تو دعوت کے لیے ہم کو کیسے بات کرنا چاہیے، کسی سے ہم کو دین کی بات کرنا ہے تو کیسے اس کے لیے ہم کو تیار ہونا چاہیے، کن باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، کن باتوں سے بچنا چاہیے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ورنہ ایک آدمی دین سمجھانے کے بجائے لوگوں کو دین سے دور کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، اگر اس نے صحیح تیاری نہیں کی۔ اگر ایک ٹیچر ہے وہ صحیح ڈھنگ سے ایک بات کو نہیں سمجھا رہا ہے تو جس کا مقصد یہ تھا کہ بچوں کو وہ آسان کر کے علم سکھائے، وہی بچوں کے لیے کنفیوژن کا ذریعہ بن سکتا ہے، بچے اور زیادہ پیچیدگی میں اور اسی طرح سے اور زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے دائی اللہ کے دین کا ترجمان ہوتا ہے، جو دین کی دعوت دیتا ہے وہ اللہ اور بندے کے بیچ میں ہے، وہ اللہ سے، اللہ کے دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، اور آپ کے بعد جیسے منتقل آیا ہے، ہوتا آیا ہے، اس دین کو لے کر دوسروں کے پاس اس کو پہنچانے والا ہوتا ہے۔ تو اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، کہیں اس کی لاپرواہی سے ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان ماننے والا بھی نہیں مانے، قریب آنے والا دور چلا جائے۔ تو کن چیزوں کا لحاظ ایک دائی کو کرنا چاہیے، آج کے اس درس میں انہی باتوں پر انشاءاللہ ہم غور کریں گے، اور یہ بہت اہم موضوع ہے، اس لیے کہ اس بات کی رعایت نہ کرنا انسان کو ناکام بناتا ہے۔ جو باتیں اس درس میں ذکر ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں جو علماء نے ذکر کی ہیں، لیکن یہ کچھ اہم باتیں ہیں کہ ہم اگر کسی سے دین کی بات کرتے ہیں، اگر کسی سے ہمارا سابقہ پیش آتا ہے، بیٹھ کے تھوڑی دیر ہم نے بات کی اس سے دین کی، کیا باتیں ہیں، کن چیزوں کا لحاظ ہم کو کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جس کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ ہم اگر دین کا علم حاصل کر رہے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم کو عمل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور ہم دعوت دے رہے ہیں تو ایسا نہیں ہو کہ ہم باتیں کرنے والے ہوں لیکن عمل کرنے والے نہیں ہوں، اس لیے کہ لوگوں پر باتوں سے زیادہ عمل کا اثر پڑتا ہے، باتوں سے زیادہ لوگ عمل سے متاثر ہوتے ہیں، اور زبان کی دعوت کے مقابلے میں عمل کی دعوت زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی لوگوں سے دین کی باتیں کرتا ہے، باریک باریک مسئلوں پر بحث کرتا ہے اور بہت ہی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا ہے، تو لازمی نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ لوگ اس سے قریب ہونے کی بجائے زیادہ دور ہو جائیں گے، لوگوں کو اس کی باتوں سے محبت کی بجائے اس کے عمل کی وجہ سے اس سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ تو قول و عمل کا تضاد، سب سے پہلے دائی کو چاہیے کہ اس پریشانی سے، اس مصیبت سے نکلے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے جو دائی کو کمزور کر دیتی ہے۔ قول و عمل میں تضاد نہیں ہو، جو اس کی دعوت ہو اس کی زندگی بھی اسی دعوت کی تشریح ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دوسروں کو دعوت دینے والے تھے وہیں آپ بھی اس پر خود عمل کرنے والے تھے۔ اگر ایک آدمی بولتا کچھ ہو، کرتا اس کے خلاف ہو، لوگ اس کی بات قبول نہیں کریں گے۔ تو دائی کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی عملی زندگی کو اپنی دعوت کے مطابق بنائے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو اس سے اس کی دعوت کو بھی نقصان ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے نزدیک ایسا انسان عالم کہلانے کی بجائے جاہل کہلانے کا زیادہ حقدار ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا, اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون, کیا تم دوسروں کو بھلائی کی تلقین کرتے ہو, بھلائی کرنے کو کہتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, اور تم کتاب بھی پڑھتے ہو, تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو, افلا تعقلون, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہیں, کیا تم کو عقل نہیں ہے, تم غور نہیں کرتے, یعنی تم لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, خود عمل نہیں کرتے, لوگوں کو خیر کے راستے بتاتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے, لوگوں کو سکھاتے ہو کیا اللہ نے ان پر فرض کیا ہے, لوگوں کو سکھاتے ہو کہ جنت میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے, لیکن پھر تم جب اس کے کرنے کا وقت آتا ہے, تمہاری زندگی ٹٹولی جائے تو تمہاری زندگی میں فرائض نہیں ملتے ہیں, تمہاری زندگی میں وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں جن کے بغیر جنت میں آدمی نہیں جا سکتا ہے. وانتم تتلون الکتاب, اور تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو, یہ بھی نہیں کہ تم کو معلومات نہیں ہیں, یہ بھی نہیں کہ تمہاری معلومات غلط ہے, بلکہ تمہاری معلومات صحیح ہے, تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو, اللہ کی کتاب پڑھنے کے باوجود تمہاری زندگی میں عمل نہیں ہے. افلا تعقلون, کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ تو جو آدمی دعوت دے, دوسروں کو خیر کی طرف رہبری دے اور خود اس کی زندگی میں وہ عمل نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کو عقل سے عاری انسان قرار دیا ہے. ایسا انسان عقل مند کہنے کی بجائے بے عقل کہلانے کا زیادہ حقدار ہے. کیونکہ آپ سوچیں کہ ایک انسان دوسروں کو خیر کی طرف بھیج رہا ہو اور خود اس سے محروم ہو, ایسے انسان کا تصور کر سکتے ہیں؟ جو انسان دوسروں کو جہنم سے بچنے کے لیے آواز دے رہا اور خود جہنم کی طرف دوڑ رہا ہو, یہ جاہل ہے. یہ واقعی اپنی بات کو سمجھا نہیں ہے, کس چیز کا اعلان کر رہا ہے. تو اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ دائی کے لیے ضروری ہے ایسا آدمی جو خود دوسروں کو تلقین کرتا اور خود عمل نہیں کرتا ہو, ایسا انسان لوگوں کی نگاہ میں بھی اور اللہ کے نزدیک بھی بے عقل انسان ہے. اتنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کا انجام اس سے زیادہ سخت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یوجا بالرجل یوم القیامت فیلقا فی النار, ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. فتندلق اقطابہ فی النار, اس کی آنتیں جہنم میں باہر نکل آئیں گی. فیدور کما یدور الحمار برحا, وہ اپنی آنتوں کو لے کے ایسا چکر لگائے گا جیسے گدھا چکی کے گرد چکر لگاتا ہے. فیجتمع اہل النار علیہ, جہنمی لوگ اس کے پاس جمع ہوں گے. فیقولون, اور کہیں گے, ای فلان ما شأنک, اے فلان یہ تیرا کیا حال ہو گیا ہے؟ الیس کنت تأمرنا بالمعروف, کیا تو ہی نہیں تھا جو ہم کو بھلائی کی تلقین کرتا تھا, بھلائی کے کام سکھاتا تھا؟ وتنہانا عن المنکر, اور برائیوں سے ہم کو منع کرتا تھا, تو ہی تو تھا جو ہم کو بتاتا تھا. قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتي, وہ کہے گا کہ میں تم کو بھلائی کی تلقین کرتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا, یعنی میں تم کو فرائض کا حکم دیتا تھا لیکن خود فرائض چھوڑ دیتا تھا. وانهاكم عن المنكر وآتي, اور میں برائیوں سے تم کو منع کرتا تھا لیکن خود ان برائیوں میں مبتلا ہو جایا کرتا تھا, میں خود وہ برائیاں کرتا تھا. امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان جو دوسروں کو بھلائی کا حکم دے, برائی سے منع کرے, لیکن اس کی اپنی زندگی اس کے برعکس ہو, ایسا انسان دنیا میں بھی اللہ کے نزدیک گرا ہوا انسان ہے, اور آخرت میں بھی ایسا انسان عذاب کا حقدار ہوگا. وہ چکی کے گرد جیسے گدھا گھومتا ہے, جیسے چکی کے گرد گدھا گھومتا ہے, وہ اپنی آتیں لے کر جہنم میں گھومے گا. تو یہ اس آدمی کا عذاب ہے جو علم حاصل کرنے کے بعد دعوت دے لیکن خود اس کی اپنی زندگی میں عمل نہ ہو. وہ دوسروں کی آخرت بنائے لیکن اپنی آخرت کے سلسلے میں غافل ہو جائے. واقعی ایسا انسان حقیقی طور پر آخرت کو نہیں سمجھا ہے. تو اس لیے یہ بات ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ ساری چیزوں میں سب سے اہم اہم نقطہ یہ ہے کہ ہم دعوت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگی میں اعمال کا اہتمام کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آدمی دعوت دیتا ہے لیکن اس کی دعوت میں جان کیوں پیدا نہیں ہوتی ہے، لوگ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ ایک بہت بڑی وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کی بات اس کی ذات میں نہیں ہوتی ہے، جو اس کی بات ہے وہ اس کی ذات میں موجود نہیں ہے، یعنی اس کی شخصیت، اس کے عمل، اس کی زندگی میں وہ بات نہیں ہے جو اس کی زبان پر ہے۔ جب آدمی کی زندگی اس کی زبان کے ساتھ ساتھ موافقت کرنے لگے تو پھر لوگوں کے قلوب بھی اس کی موافقت کرنے لگتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، جب ایک انسان ہے اس کی زندگی اس کے قول کے موافق ہو جائے تو لوگوں کے قلوب بھی اس کے قول کے موافق ہونا شروع ہوتے ہیں۔ ورنہ اگر ایک آدمی، اگر اس کی عملی زندگی اس کی زبان اور اس کے قول اور اس کی دعوت کے مخالف ہو تو پھر لوگوں کے دل بھی اس سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچیے، مثال کے طور پر آپ کے گھر پر کوئی دین کی بات سننے کے لیے آئے اور آپ اس سے دین کی بات کریں، اور آپ ہی کے گھر میں مثال کے طور پر گانے بجانے کی آواز آ رہی ہو، تو آپ سوچئے کہ کیسے لوگوں کے دل اس بات کو مانیں گے۔ تو یہ، یعنی یہ اسی طرح سے اور بھی خرافات ہیں، ہمارے گھر میں اگر برائیاں ہوں اور ہم کسی کو دین کی بات کریں تو پھر یہ دین کی بات لوگوں کے دلوں پر اثر نہیں کرے گی۔ کتنے گھر ہیں جہاں پر بہت ساری خرافات ہوتی ہیں، مثال کے طور پر یعنی ہم دین کی دعوت دیں اور ہمارے گھر میں حجاب نہ ہو، ہمارے گھر میں تصویریں لٹکی ہوئی ہوں، ہمارے گھر میں گانے بجانے چلتے ہوں، ہمارے گھر میں بہت سی برائیاں ہوں۔ اب بتائیے، ایک آدمی گھر پہ آیا ہے، بات کر رہا ہے ہم سے، ایک شخص ہمارے گھر پر آیا ہے بات کر رہا ہے اور وہ خرافات دیکھے، تو یہ دعوت نفع نہیں دے گی۔ اس لیے بہت ضروری ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی کھڑا ہو کے دعوت دے اور اس کو داڑھی نہیں ہو اور وہ سنتوں کے اوپر گفتگو کرے، اب اس کی دعوت سے فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک خاتون ہے مثال کے طور پر، لوگوں کو دعوت دے اور وہ خود حجاب نہ کرتی ہو، اس کی دعوت سے اثر نہیں ہوگا۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی کو صحیح کریں۔ یہ زبان کی دعوت سے زیادہ پاورفل دعوت ہوتی ہے، بعض اوقات زبان کی دعوت سے زیادہ اثر اس کا پڑتا ہے، عمل خود ایک دعوت ہے۔ تو یہ پہلا نقطہ اہم ہے، اس لیے اس کو سب سے زیادہ دھیان میں رکھیں، اس کے بعد ساری چیزیں آتی ہیں۔ اگر یہی نہیں ہو تو باقی ساری کوششوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ دوسری چیز، دعوتی گفتگو کے لیے، دعوتی بات چیت کے لیے ضروری یہ ہے کہ بات کرنے سے پہلے بات کی تیاری کرنا، یعنی اگر ہم کو کسی سے دین کی بات کرنا ہو، مثلا وقت طے ہو جائے فلاں صاحب سے ہم کو فلاں بہن سے بات کرنا ہے، مثلا ایک بہن دوسری بہن سے بات کر رہی ہے، اب یہ ضروری ہے کہ ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ درس ہو، یہ چاہے آپسی بات چیت ہو، بحث مباحثہ ہو، یا جو کچھ بھی ہو، اب یہ جو بھی بات ہونے والی ہے اس بات سے پہلے اس بات کی تیاری کرنا۔ مثال کے طور پر اگر بات چیت ہونے والی ہے کہ توحید کیا ہے، یا مثلا اتباع سنت کی اہمیت دین میں کیا ہے، یا اندھی تقلید کیوں بری ہے، یا مثال کے طور پر نماز کیسے پڑھنا چاہیے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے یا نہیں تھے، یا کوئی اور مسئلہ ہے، چاروں اماموں کو ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں، دین کے علم کی کتنی اہمیت ہے، یا اس طرح کے جتنے مسائل ہیں، شرک کس کو کہتے ہیں۔ تو جس موضوع پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں اگر وہ طے ہے تو اس کی پہلے تیاری کر لینا اور اس سے متعلق جتنی باتیں ہیں ان پر غور کر لینا۔ اگر کوئی موضوع طے نہیں ہے اور ہم نے کسی کو اپنے گھر پر دعوت دی ہے، کھانے کی دعوت دی ہے، چائے کی دعوت دی ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس دعوت پر ہی ہم دین کی دعوت بھی پیش کریں گے اور کوئی موضوع تو طے نہیں ہے، تو ہم اپنے ذہن میں خاکہ بنا لیں کہ پہلے ہم کو کیا بات کرنا ہے، اس کے بعد ہم کو کیا بات کرنا ہے، اس کے بعد ہم کو کیا بات کرنا ہے۔ اس لیے کہ بغیر تیاری کے کیا ہوا کام نقصان دیتا ہے۔ بعض اوقات لوگ تیاری نہیں کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں، بعض اوقات ایسا موضوع شروعات ہی میں آ جاتا ہے جس سے آپس میں اختلاف ہو کے بات ختم ہو جاتی ہے، شروعاتی میں ایسا کوئی جملہ آ جاتا ہے زبان پر، کیونکہ تیاری نہیں کی تھی، سوچا نہیں تھا اس انسان کا ذہن کیسا ہے، اس کو کہاں سے شروعات کرنا چاہیے، کون سا ٹاپک پہلے، پھر بعد میں، پھر بعد میں، اس طرح سے ہوتے ہوتے بات کرنا ہے، کوئی بھی تیاری اس کی نہیں ہوتی ہے۔ کبھی اختلافی موضوع پر گفتگو ہے، موضوع طے ہے، مثلا کہ ہم کو علم غیب پر بات کرنا ہے، कि अल्लाह के सिवा औलिया को, अंबिया को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था कि नहीं था, आप आलिमुल गैब थे कि नहीं थे। अब हम बाज़ औक़ात कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस होता है, मैं तैयार हूं, कोई भी आए मेरे सामने क्या टिकेगा। अब ऐन वक्त पर वो सामने वाला इसी तैयारी करके आता है और दलीलें सामने रखता चला जाता है, हमने जिंदगी में पहली बार वो दलीलें सुनी होती हैं। क्यों? इसलिए कि हमने उस मौजू पर जिस पर हमको बात करना है कोई किताब पढ़ी नहीं, कोई दर्श सुना नहीं, कुछ तैयारी की नहीं। अब उसकी दलीलें हैं सही हैं कि नहीं, बोलने के लिए हमारे पास तहकीक का जरिया भी नहीं, अब क्या करेंगे, अब फंस गए। अब अगर उसका जवाब नहीं दिया वो जाके कहेगा मैंने दलीलें पेश किया, अब ये बोलते हैं दलील की बुनियाद पर मानना चाहिए, दलीलें लो, हदीसें सुनो, और हदीस मानने के लिए तैयार नहीं, और हमको बोलते हैं हदीस मानते नहीं। तो क्या हुआ ये कि आपने उस मौजू पर तैयारी नहीं की। उलमा ने किताबें लिखी हैं, हर मौजू पर उलमा ने किताबें लिखी हैं, अगर हम वो किताबें मुताले में रखें गुफ्तगु से पहले, तो जो जो मुखालिफ की दलीलें हैं, जो जो मुखालिफ की दलीलें हैं, वो सारी दलीलें हमारी निगाह में आ जाएंगी, उसका जवाब भी हमारे सामने होगा, और अगर कोई बात हमारे सामने पेश करता है तो हम पहले ही से उसको जान रहे होंगे कि सामने वाला क्या बोलने वाला है, और हम उसका जवाब दे देंगे। तो इस बात को याद रखें कि ओवर कॉन्फिडेंस इंसान में नहीं होना चाहिए, अपने आप पर भरोसा नहीं होना चाहिए कि आने दो कुछ भी आने दो मैं तैयार हूं, नहीं, बल्कि आदमी हमेशा एहतियात का तरीका इख्तियार करे। एक इंसान को चाहिए कि वो हर मौजू से पहले, चाहे कितना ही छोटा दर्स क्यों ना हो, चाहे कितनी छोटी गुफ्तगु क्यों ना हो, सामने वाले को कभी कम नहीं समझना चाहिए। जो इंसान जिससे उसकी बात होने वाली है उसको हकीर समझता है, ऐसा इंसान नाकाम होता है, क्योंकि सामने वाला बाज़ औक़ात ऐसी तैयारी करके आता है कि इसके सर पर मुसल्लत हो जाता है, सर पर सवार हो जाता है इसके, और अच्छे अच्छे जो है उनका पांव फिसल जाता है, बोलने नहीं आता कुछ भी। और एक मरतबा आपकी जबान बंद हो गई का मतलब आपकी हिम्मत घट गई और पूरे गांव में चर्चा हो गया कि देखो हमने बात की जवाब नहीं दिया। इसलिए तैयारी करना बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला ने जंग के सिलसिले में ईमान वालों से कहा या अय्युहल्लज़ीन आमनु खुदु हिज़रकुम, ये सूरह निसा की आयत नंबर 71 है। ऐ ईमान वालो, अपना एहतियात, अपना बचाव, अपने बचाव का इंतजाम कर लो, अपना डिफेंस तैयार करो, बातिल के मुकाबले में अपनी हिफाजत और बचाव के लिए ढाल ले लो, यानी बातिल जो तुम्हारे ऊपर हमला करेगा, तुमको गलत साबित करने की कोशिश करेगा या तुमको कत्ल करने की कोशिश करेगा जंग में, तुम्हारे पास अपने बचाव का सामान भी होना चाहिए। तो तैयारी करना चाहिए। इसीलिए इब्न जरीर अत-तबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं खुदु हिज़रकुम आई खुदु जुन्नतकुम व असलिहतकुम, अपना एहतियात ले लो का मतलब क्या है कि अपनी ढाल और अपना हथियार ले लो, अपनी तलवार या जो भी चीज है तुम्हारी उसको ले लो। अल्लती तत्तकून बिहा मिन अदुविकुम लिगज़्विकुम व हर्बिकुम, लिगज़्विहिम व हर्बिहिम, यानी तुम जिससे अपने दुश्मन के मुकाबले में बच सको जंग में और हर्ब में। तो इस यानी आयत से बात मालूम हुई कि मुखालिफ के मुकाबले में, अहले बातिल के मुकाबले में एक इंसान को चाहिए, दाई को चाहिए कि वो अपना एहतियात, अपने हथियार और अपना जो भी बचाव है उसको ले ले। ये आयत अगरचा जंग के सिलसिले में है, लेकिन आप जानते हैं कि मादी जंग के मुकाबले में इल्मी जंग ज्यादा गालिब और आम होती है। जंग कभी कभी होती है लेकिन इल्मी जंग हर दौर में जारी रहती है, कि अहले बातिल हमेशा हक के मुकाबले में हक पर और सच्चाई पर हमला करते रहते हैं, अपनी जबान से, अपनी झूठी बातों से, अपनी गलत दलीलों से, अपनी गलत तावीलात से। और अंबिया, चाहे उन्होंने तलवार की जंग की हो या नहीं की हो, अंबिया ने हमेशा इल्म की जंग की है। इसलिए इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्तकिलन इस पे किताब लिखी है इल्म के मौजू पर, और उसमें दलायल जमा किए। उसमें एक बात उन्होंने ये भी कही है कि अफजल जंग वो है जो इल्म की जंग होती है, इसलिए कि हर दौर में जारी रहेगी, हर दौर में जारी रहेगी, और गैर ईमान वालों के मुकाबले में भी जारी रहेगी जो इस्लाम पर शुबह पैदा करते हैं, और ये आपस में भी अहले बातिल के मुकाबले में, बिदाती फिरके और गुमराह फिरके जितने हैं उनके मुकाबले में भी हमेशा जंग जारी रहेगी, कि वो हक के खिलाफ गलत शुबहात और कंफ्यूजन पैदा करते हैं, अहले हक की जिम्मेदारी होगी कि उनसे लड़ते रहें। और हक को गालिब करने की कोशिश करें। तो ये जो चीज है कि गुफ्तगू से पहले दलाल जमा कर लेना, इसमें ये भी कई चीजें हैं, मतलब इसको एक खुद एक मुस्तकिल दर्स है कि कैसे तैयारी की जाए। उसमें इख्तिसारन ये कि आप सोचें कि किस मौजू पर बात करना है, मिसाल के तौर पर इल्म गैब, या मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं या बशर, या मिसाल के तौर पर यानी दरगाह पर सजदा करना चाहिए कि नहीं चाहिए। अब कोई एक मौजू आपने ले लिया जिस पर आपको बात करना है, अब आप इस चीज की यानी कोई अगर चीज साबित करना है आपको, तो आपकी दलीलें क्या हैं, एक के बाद एक जमा करें। कुरान की आयात हैं, अहादीस हैं, और सहाबा के अकवाल हैं, फिर उलमा के अकवाल हैं, आपने इस तरह से जमा किया। फिर इसी के साथ आपने जमा किया उनकी दलीलें क्या हैं, 1, 2, 3, फिर हर दलील के बारे में जवाब क्या है, फिर आपने यानी उन्हीं के उलमा से बताया कि देखो ये उन्होंने ही गलत कहा है, आप ही के आलिम ने इसको गलत कहा है। तो इस तरह से तरतीब से दलील जमा करना, और सबसे अच्छा तरीका इसका यह है कि आप अपनी बात को लिखकर अपने सामने रखें। बातचीत में अक्सर याद नहीं रहता है, तो आप पहले ही से तरतीब बना लें, टॉपिक क्या है, पहली दलील क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है। मिसाल के तौर पर आपने नोटबुक में लिखा कि अल्लाह ताला गैब का इल्म रखता है, अल्लाह ही आलिमुल गैब है, उसकी 1, 2, 3 जो भी आयतें हैं उनका हवाला पॉइंट लिखा, उसके सामने उसका हवाला लिखा, फिर उसके बाद हदीस लिखी, उसके बाद उसका हवाला लिखा, कौन सी किताब, कौन सा पेज नंबर क्या है, और सारी किताबें बराबर जो आपके पेज पर जो तरतीब है उसी तरतीब से पहली किताब पहले नंबर पर सबसे ऊपर, उससे नीचे दूसरी किताब, उससे नीचे तीसरी किताब। तो जैसे ही आपने बात करना शुरू किया, आपने पहला हवाला चेक किया, हाँ क्या पढ़ना है, वो देखा, किताब ऊपर से ली और आपने पढ़ा, लेफ्ट में रख दिया उसको। फिर आपने दूसरा हवाला देखा, दाईं तरफ से किताब उठाई, उसको पढ़ा, दलील दी, समझाया, फिर उठा के उसको लेफ्ट में रख दिया। ये कैसा होता है, ये आसानी से काम हो जाता है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहस में बैठते हैं और किताब में ढूंढना शुरू करते हैं, पहले पेज से पलट रहे हैं, पलट रहे हैं, पलट रहे हैं, पूरी पब्लिक ठूडी पे हाथ नीचे रख के उनको देख रही है, क्या कर रहे हैं आप, ढूंढ रहा हूं, क्यों, आज ढूंढना याद आया, कल ढूंढना नहीं था, पहले से तैयारी करना था, ऐन वक्त पे अब ढूंढ रहे हैं, पूरी किताब पलटाने के बाद फिर से पेज नंबर 1, सामने वाला और घबरा जाता है, कब तक ये ढूंढेगा, कब तक हम देखते रहे। और फिर जो बात करने वाला होता है वो मुस्कुराना शुरू करता है, हाँ आपको नहीं मिल रहा है, आप चुपचाप खाली हमारे सामने कर रहे हो, ढूंढने की एक्टिंग कर रहे हैं हमारे सामने, क्यों हुआ ऐसा, तैयारी नहीं की, तैयारी नहीं की। ये और बात है कि कभी ऐसी बात निकल सकती है जो आप पहले से सोचे हुए नहीं थे, लेकिन आप हर बात के सिलसिले में अगर इस तरह से करें तो इसका मतलब है कि आपने कुछ भी तैयारी नहीं की। एक आध बात ऐसी हो सकती है कि आपके जहन में नहीं थी, सामने वाले ने पूछ दी, अब आप उठ के किताब में से ढूंढने लगे, आपको नहीं मिल रहा है, होता है ऐसा, लेकिन कम से कम आपके पास सामने कुछ दलीलों तो होना चाहिए जिसकी बुनियाद पर आप बात कर सके। तो इस तरह से कई और बातें हैं जो इंशाल्लाह किसी और दर्स में हम मुस्तकिलन देखेंगे कि बहस मुबाहसे में किस तरह से हक की मुदाफियात की जाती है, कैसे उसकी तैयारी की जाती है। तो खुलासे कलाम ये कि दावती गुफ्तगु से पहले उसकी दलीलें जमा कर लेना, और बातचीत के पॉइंट्स अपने पास तैयार रखना, जहन में हमारे खाका होना चाहिए कि हमको क्या बात करना है, कहां से बात शुरू करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे साबित करते जाना है, कैसे समझाना है। ऐसे से क्या होता है, आसानी से बात समझ में आती, सामने वाला भी कंफ्यूज नहीं होता है। तो ये दूसरा पॉइंट था, दलीलें जमा करना, तैयारी करना बात करने से पहले। खामखा अपने ऊपर भरोसा नहीं करना, नहीं कुछ भी होने दो, मैं बहुत इल्म वाला हूं, कोई भी आने दो पहलवान, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, बड़े से बड़ा आलिम आया, मैं हुज्जत करने के लिए तैयार हूं, अपने पास बहुत नॉलेज है। ये धोखा है, शैतान की तरफ से है, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 3, जिसको दावत दे रहे हैं, चाहे वो कितना ही जाहिल हो, चाहे वो कितना ही कमजोर हो, भोला भाला हो, सीधा साधा हो, उसको हकीर नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसकी इज्जत करना चाहिए। बाद लोग अगर बहस करते हैं, और अहले बातिल का हमेशा से तरीका होता है, बेचारा कोई गरीब आदमी गया उनसे पूछने के लिए, बताइए इसका क्या जवाब है, तो वो उसका इंसल्ट करते हैं, तुम मदरसा गए हो, नहीं, आलिम हो, नहीं, तो तुमको पूछने का कोई हक नहीं है, जाओ, या ये लो कुरान पढ़ के सुनाओ जरा, اگر نہیں پڑھ کے سنایا ٹھیک سے, ایک آدھ غلطی نکلی, تم کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے, دین میں اتنے باریک ڈیپ ڈیپ مسئلے تم کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے, جاہل کہیں کہ جاؤ گھر کو. اب کوئی آدمی اگر کسی کا انسلٹ کرتا ہے تو اس بات کو یاد رکھیے, کسی کی بے عزتی کرنا اس کو باطل ثابت نہیں کرتا ہے, کسی کے انسلٹ کرنے سے ہم اس کو غلط ثابت نہیں کرتے ہیں, وہ اس کا انسلٹ ہوتا ہے, غلط ثابت کرنے کے لیے اس کی دلیل کو غلط ثابت کرنا پڑتا ہے, واقعی اگر وہ بھی غلط ہو تو, ورنہ حق بات ہو تو اس کو قبول کرنا چاہیے. تو کسی آدمی کا آپ انسلٹ نہ کریں, چاہے وہ کتنا ہی جاہل ہو, چاہے وہ کتنا ہی آپ سے بدسلوکی کرے, چاہے وہ دو بار سمجھانے کے بعد بھی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. بہت سارے لوگ بے صبری ہوتے ہیں, ان کو ایسا لگتا ہے ہم اتنا اچھا سمجھا ہے پہلی مرتبہ میں سمجھنا چاہیے, لیکن اگر کسی کو نہیں سمجھتا ہے پھر سے وہی بات کرتا ہے, پھر سے وہی سوال کرتا ہے اور نہیں سمجھا کہتا آپ ریپیٹ کیجیے اپنی بات کو, تو ایسے وقت میں ہمارے اندر تکبر جاگتا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو کتنا جاہل انسان ہے, اور اب ہماری زبان سے بھی اس کے بارے میں اس طرح کے جملے نکلنا شروع ہوتے ہیں کہ جاہل ہو تم کو کیا, تمہاری جگہ اگر گدھے کو سمجھاتے سمجھ میں آ جاتا, تم کو نہیں سمجھ میں آ رہا. اب آپ بتائیے وہ انسان اس پہ کیا بیتے گی, وہ مانے گا آپ کی بات کو, آپ کی دلیل نہیں, آپ کو چہرہ دیکھتا رہے گا یہ انسان ہے کیسا انسان ہے, مجھ میرا انسلٹ کرتا ہے, میری بےعزتی کرتا ہے. تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ بعض اوقات بہت ساری اچھی دلیل دینے والے بد اخلاقی کی وجہ سے لوگوں کو دور کر دیتے ہیں. بہت سارے لوگ دلیل, بہت دلیلیں ان کے پاس ہوتی ہیں, لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ انسان جذباتی مخلوق ہے, بعض اوقات اس کے جذبات اس کی عقل پر غالب آ جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن وہ کسی وجہ سے, ان کے تکبر کی وجہ سے, گھمنڈ کی وجہ سے, حیا کی وجہ سے, کبھی ڈر کی وجہ سے, کبھی لالچ کی وجہ سے, ایسے لوگ دین پر نہیں آ پاتے ہیں. تو صرف سمجھنا کافی نہیں ہے کہ صرف سمجھنا کافی نہیں ہے, آپ کسی طرح سے کسی کا انسلٹ کر کے اس کو دلیلیں ایک کے پیچھے ایک اس پر ڈال دیں, لاد دیں اس پر دلیلیں, اس کے سر پر ساری کتابیں اس کے سر پر رکھ دیں, آپ اس کو دین پہ نہیں لا سکتے. اس کا دل اگر جب تک کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا ہے, اگر آپ اس کو قریب نہیں کرتے ہیں, آپ اس کے دل کو نرم نہیں کرتے ہیں, اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا نہیں ہوتی ہے, وہ آپ کے قریب نہیں آئے گا. یہ بات یاد رکھیے. تو بہت سارے لوگوں کا اکرام کرنے سے وہ قریب آ جاتے ہیں اگرچہ ان کو دلیل سمجھ میں نہیں آتی ہے. دیکھیے آپ عیسائی حضرات ہیں, کیسا کرتے ہیں پیار محبت سے, بات ان کی خود کی سمجھ میں نہیں آتی جو سمجھا رہے ہیں, لیکن کئی لوگ عیسائی ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ان کے اخلاق کی وجہ سے, ان کے اچھے برتاؤ کی وجہ سے, ان کی نرمی کی وجہ سے. ان کے ایک انسان غریب آدمی ہے, ایک دم مزدور آدمی ہے, کالے کالے ہاتھ لے کے بیٹھا آپ کے سامنے, اور آپ اس سے بات کر رہے ہیں ایسے جیسے کسی آفیسر سے آپ بات کر رہے ہیں. وہ آدمی سوچتا ہے میری کوئی عزت نہیں کرتا ہے, یہ انسان کتنی عزت سے بات کر رہا ہے, کتنا اچھا انسان ہے, یہ اچھا انسان ہوگا, اس کی بات صحیح ہوگی اس لیے کہ اس کی زندگی صحیح ہے, اس کو انسانیت کی قدر ہے, وہ انسان کی قدر کرتا ہے. تو آدمی جو ہے قریب آ جاتا ہے, وہ آپ کی جو بھی بات آپ دو گے اس کو لے گا. آپ نے اس کو حق بات دینا ہے, لیکن حق بات دینے کے لیے اکرام ضروری ہے. تو یہاں پر یاد رکھیے کہ جس سے آپ دین کی بات کر رہے ہیں, جس سے آپ دین کی بات کر رہے ہیں, اس کا اکرام کرنا ضروری ہے, اس کا احترام کرنا ضروری ہے. ضروری نہیں کہ بہت بڑا آدمی آیا, مالدار ہے بہت, چار گاڑیاں لے کر آیا, پیچھے کھڑی ہوئی چار کار اس کی, اور آپ کے پاس بات کرنے کے لیے آیا ہے, یا آپ اس کے ہاں گئے ہیں, اس کا محل دیکھ کے, اس کی جھومر دیکھ کے, آپ بھی پیار محبت سے نرمی سے بات کر رہے ہیں اس سے, اور کوئی غریب آدمی ہے آپ کے یہاں پر آ گیا, پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا ہے, یا آپ اس کے گھر پہ گئے تو آپ نے دیکھا جھونپڑا ہے, تو میں محل سمجھا تھا, اب آپ اس سے بات کر رہے ہیں تو اس کو چھوٹا بتا کے بات کر رہے ہیں, میں بڑا تو چھوٹا, یہ بات انسان میں نہیں ہونا چاہیے. ایک اصول انسان کا یہ ہو کہ وہ جس سے بات کرے اس کے اخلاق, اس کی گفتگو سے, اس کے کلام سے, اس کے انداز سے جھلک رہے ہوں. چھوٹا آدمی بڑا آدمی, اللہ جانتا ہے کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے. یہ قیامت کا دن ہے جو کئیوں کو بڑا کر دے گا, کئیوں کو چھوٹا کر دے گا. خافضت الرافع, اللہ نے خود کہا نا, یعنی یہ جو قیامت کا دن ہوگا, کئیوں کو اونچا کر دے گا, کئیوں کو نیچا کر دے گا. تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ جس سے ہم بات کریں اس کا احترام کریں, خصوصاً جب وہ ہمارے گھر آئے. ایک انسان دین سمجھنے کے لیے, سننے کے لیے ہمارے گھر تک چل کے آیا, دو نسبتیں ہیں جس کی بنیاد پر اس کا اکرام کرنا ضروری ہے. پہلی نسبت, وہ مہمان ہے, ایسی بھی اگر ملنے کے لیے آ جاتا, مہمان کا اکرام کرنا چاہیے, اسلامی اخلاق ہے. दो दो वो मेहमान तो है लेकिन वो दीनी मेहमान है, दीन के लिए आया है, तो ज्यादा तालिबे इल्म के लिए और उसका इकराम करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफहु, जो अल्लाह, जो इंसान, जो मुसलमान, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि वो अपने मेहमान का इकराम करे, वो अपने मेहमान का इकराम करे। तो जो मेहमान बनकर हमारे यहां पर आए, खुसूसन दीनी मेहमान, हम उसकी बेइज्जती ना करें, उसके साथ एहतराम से पेश आए और उसके साथ अच्छे से बात करें। मसलन उसके साथ वो आया, पानी दिया आपने उसको पीने के लिए, धूप में चल के आया, अब बेचारा धूप में चल के आया एकदम, और आपका घर है 5वें फ्लोर पे और आज लाइट गई है, लिफ्ट बंद है, अब वो थक थका के पसीना पसीना हो के अंदर एंट्री उसकी हुई नहीं, बोलो कौन सी बात पे बहस करना है, उसको सांस तो उसके टोटल होने दो, सांस भी पूरे नहीं हुए उसके, बेचारे से बहस शुरू कर दिया आपने, ना उसको पानी को पूछा ना कुछ, वो बाहर से कहीं से शॉपिंग करके आया है और डायरेक्ट आपके पास आया है, उसने खाना भी नहीं खाया, उसको कम से कम चाय के लिए तो आप पूछे, भूखा पेट आया है वो इसलिए कि उसने वक्त आपको दिया था, इतने बजे पहुंचना है, बराबर पाबंदी से वक्त पर आया है, और उसको ऑफिस से देर हो गई या उसको किसी काम से देर हो गई, मेहमान आ गए थे, किसी और वजह से खाना भी नहीं खाया उसने, तो आप उसको कम से कम ये तो पूछे खाना होगा, क्योंकि खाने का वक्त है आपका, तो आप उसके सामने कुछ ला के रख दिए, चाय ला के रख दिए, बिस्किट ला के रख दिए, कुछ और चीजें ला के रख दी, आपने इकराम किया, पंखा चालू कर दिया उसके लिए। तो इस तरह से जो है, सर्दी के मौसम में नहीं, मौसम की मुनासिबत से, तो आपने उसका इकराम किया, उसके लिए बैठने के लिए आपने कुछ बिछाया या आपने उसके लिए कुर्सी आगे कर दी, बैठी बैठी बैठी, तो इकराम करने से क्या होता है, एक इंसान का दिल रीसेट हो जाता है। अगर वो दुश्मनी लेकर भी आपके पास बात के लिए आया है तो उसकी दुश्मनी जो है वो हल्कापन उसमें पैदा हो जाएगा, उसके अंदर थोड़ा सा नरमी पैदा हो जाएगी, उसके अंदर इंसानियत पैदा होगी, वो सुनने के मूड में आएगा, वो लड़ने के मूड से निकलकर वो सुनने के मूड में आए, इसलिए कि इकराम एक इंसान को नरम करता है, इकराम इंसान को नरम करता है। तो ये बात याद रखें कि आपके पास कोई अगर बात के लिए आता है तो आप उसका इकराम करें। हाँ, इतना भी इकराम ना करें कि वो घबरा जाए, बाद औकात इतना लोग इकराम एकदम ही, वो सोचेगा क्या ऐसे क्यों कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है, कुछ चाय में शायद पिला के मुझको छुट्टी कर रहे हैं, मेरी चाय में कुछ मिला के दे रहे हैं कुछ, तो एकदम ज्यादा भी नहीं हो, ओवरलोड भी नहीं हो, इतना भी ज्यादा नहीं हो कि सामने वाला बोले कभी तो ऐसा नहीं कि आज ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा भी नहीं हो, नॉर्मल रहे, लेकिन इकराम करें, इकराम करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इदा अताकुम करीमु कौमिन फअकरिमूह, जब किसी कौम का बड़ा इज्जतदार इंसान तुम्हारे पास आए उसका इकराम करो। इसको इमाम इब्न माजा, हाकिम, तबरानी ने रिवायत किया है और यह हसन रिवायत है, इससे पहले की रिवायत बुखारी मुस्लिम की थी। इदा अताकुम करीमु कौमिन फअकरिमूह, यानी अब मिसाल के तौर पर किसी से आपकी बात हुई, आपके पड़ोसी से किसी से, और बातचीत में उन्होंने कहा ठीक है हमको तो नहीं मालूम, हम हमारी फुलानी बहन को या हमारे फुला आलिम साहब को लेकर आएंगे, अब उनसे बात कीजिए आप, ठीक है। अब किसी बड़े को लेकर आए, वो जो उनमें बड़े माने जाते हैं, इज्जत वाले माने जाते हैं, आलिम माने जाते हैं, इल्म वाले माने जाते हैं, अब उनको बात करने के लिए आपके यहां लेके आए। अब आप दो ऑप्शन आपके सामने हैं, एक तो ये कि वाकई आप उनका इकराम करें, आइए बैठिए, क्योंकि ये बड़े हैं, इनके बड़े हैं, चाहे हमारे नजदीक कुछ भी नहीं हो, लेकिन चूंकि जिसने लाया है उसके नजदीक वो इज्जत वाले हैं, वो चाहेगा कि इनकी इज्जत की जाए, क्योंकि वो खुद इज्जत करता है, पीर साहब को लेकर आया है। अब आप ये करें इसके बजाय कि आप ये करें कि इसको जितना इंसल्ट करेंगे, अहले बातिल है ये, इसकी बेइज्जती कर दो, इसको छोटा बताओ और बताओ कि मैं कितना बड़ा हूं, ये छोटा है, ये कुछ भी वैल्यू का नहीं है, तो इस तरह से उसका इंसल्ट करने से क्या होगा, जो लाया है वो आपसे दूर हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि उससे आने वाला कहेगा कि किसके पास लेकर आए तुम हमको, ये तो ठीक से बात भी नहीं करते, तो बेइज्जती कर रहे हैं हमारी, तो उसके लिए बहुत बड़ा मसला होता है। तो इसके लिए आपके यहां कोई मेहमान आता है और वो खास तौर से यानी ऐसा इंसान हो जिसको उसके लोग मानते हो, वो अपने लोगों में बड़ा माना जाता है, आपका काम है कि आप उसका इकराम करें, चाहे आपके दिल में ये हो, ये बातिल पर है, लेकिन फिर भी आपको चाहिए कि चूंकि आपके यहां मेहमान बन के आया है, आप उसका इकराम करें। तो ये बहुत ही अहम नुक्ता है जिससे दिल नरम होते हैं, जिससे दिल नरम होते हैं। नंबर चार, दलील के बगैर बात करने से परहेज करें। यानी जब आप बात करें तो बात करते वक्त में आप अपने हर पॉइंट के लिए दलील दें। जब भी आप कुछ बोलें, आप कोई ऐसी बात जबान से ना निकालें कि जिसकी दलील आपके पास तैयार नहीं है। बाज औकात गुफ्तगू में क्या होता है, आप बोलते बोलते कुछ बोल दिए, सामने वाला बोलता है अच्छा इसकी दलील क्या है, तो आपके पास दलील नहीं होती है या आपको इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं होता है। बाज औकात आदमी अपनी तरफ से बना के बोल देता है। ऐसा कभी नहीं करें। इंसान की बात बिल्कुल मुनज्जम होना चाहिए। एक एक जुमला जो आप जबान से निकाल रहे हैं वो आपकी अकल से निकला हो। ऐसा नहीं हो कि आप बोल दिए और आपको मालूम नहीं आपने क्या कहा, फिर बाद में आपको पकड़ने के बाद आप कहें हाँ सॉरी 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 गलती हो गई। यानी अब तक आपको नहीं पकड़ा जाता तो आप चलने देते उसको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आप जब कुछ बात करें तो आप अपनी बात के लिए मुनज्जम बात करें। यह बहुत ही अहम नुक्ता है, थोड़ी मुश्किल चीज है, लेकिन तैयारी करना चाहिए इस चीज की और अपने आप को इस बात की आदत डालना चाहिए। आप 10 जुमले बोलना चाहते हैं, आप 10 जुमलों में से 4 जुमले बोलिए, लेकिन जो भी जुमला बोल रहे हैं आपके बैक ऑफ द माइंड में, आपके जहन में यह होना चाहिए कि मैं जो जुमला बोल रहा हूं उसके लिए फुलां जगह दलील है। इसलिए ऐसी कोई बात ना कहें जो आप दलील नहीं दे सकते। इसलिए कि दावत हॉबी नहीं है, दावत जिम्मेदारी है, दावत फैशन नहीं है। चलो सब दे रहे मैं भी दावत देता हूं, ऐसा नहीं है। मुझको बहुत अच्छा लगता दावत देना, अच्छा बहुत अच्छा लगता ऑपरेशन करना, करेंगे नहीं, उसके लिए सीखना पड़ेगा, उसको उसकी तैयारी करना पड़ेगी। तो कोई भी काम करने के लिए इंसान को उसकी कीमत देनी पड़ती है, उसके लिए तैयार होना पड़ता है, उसके लिए अपने अंदर वह औसाफ पैदा करने पड़ते हैं। तो अगर किसी से आप बहस मुबाहसा कर रहे हैं खास तौर से, तब तो आपके लिए जरूरी है कि आप दलीलें अपने जहन में रखें और बगैर दलील के आप बात ना करें। जरूरी नहीं कि आपको अरबी में ही आयत याद हो, जरूरी नहीं कि आपको इन्हें लफ्ज बलफ्ज बोलना आता हो, बस आप कम से कम इतना भी याद रख सकते हैं कि कुरान में ये फुलां सूरत में है, तो आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, या फुलां किताब में मैंने पढ़ा है, तो आप किताब निकाल के बता सकते हो, ठीक है भाई हमको बताना नहीं आता है, हमने जो बात कही है देखिए इस किताब में लिखा, आपने पढ़ के सुना दिया। लेकिन ऐसी अपने दिल से कोई बात बना के ना कहें। बाज़ औक़ात होता क्या है कि बात करते 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 ऐसा लगता है ये बात साबित होना ही चाहिए, अपनी तरफ से आदमी कुछ भी बोलता कुरान में तो ऐसा है कि ऐसा ऐसा ऐसा, एक हदीस में ऐसा आया हुआ, अल्लाह के नबी ने इससे मना किया है, सामने वाला अच्छा मना किया है कौन सी हदीस में है, तो अब इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती। क्यों? इसलिए कि खुद इसने कोई ऐसी हदीस पढ़ा नहीं है, लेकिन इसको साबित करना है अल्लाह पर उसके रसूल पर झूठ बोल दिया। कभी ऐसा ना करें, कभी ऐसा नहीं करें, बल्कि दलील के साथ बात करें, बगैर दलील के बात न करें। अल्लाह ताला फरमाता है वला तक्फु मा लैसा लक बिही इल्म, जिस बात का तुझको इल्म न हो उसके पीछे न पड़। यानी बगैर इल्म के कोई बात अपनी जबान से मत निकाल, या सिर्फ शक की और गुमान की बुनियाद पर कुछ कहने वाला मत बन, बल्कि यकीन की बुनियाद पर कहे। इसलिए कि इल्म यकीन का नाम है, इल्म दलील का नाम है। बगैर दलील के कुछ न कहें, बगैर दलील के कोई बात अपनी जबान से न निकालें, चाहे वो अल्लाह के बारे में हो, उसके रसूल के बारे में हो, किसी आलिम के बारे में हो, किसी इंसान के बारे में हो। बगैर दलील के किसी पे तोहमत बांध दी, किसी के बारे में कुछ भी बोल दिया, फुलां साहब ने अपनी किताब में ऐसा लिखा है, देखो कितनी गलत बात लिखी है, अब पूछ रहे हैं तो इन्होंने खुद नहीं पढ़ा है, अपने दिल से कुछ भी बोल दिया या सुनी सुनाई बात बोल दी, मैंने ऐसे सुना था फुलां ने ऐसा कहा था, तो ऐसा कभी भी ना करें। क्यों? इसलिए कि बाज औकात सिर्फ इतनी सी गलती पर आप गलत साबित हो सकते हैं। सामने वाला बोलेगा आप इतनी बड़ी बात बोले बेबुनियाद, आपके पास कोई दलील नहीं और आप इतनी बड़ी तोहमत बांध दी फुला आलिम के ऊपर कि फुला आलिम साहब ऐसा बोलते हैं, आपने कैसे कह दिया ये बगैर दलील के आपने कहा। तो याद रखें, किसी के भी बारे में, चाहे वो दीनी शख्सियत हो, किसी जमात का कोई सरबराह हो, कोई भी हो, कोई किताब हो या कुरान सुन्नत के सिलसिले में हो, अपनी तरफ से बगैर दलील के बात न करें। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, के ऐ नबी आप कहिए अपनी दलील ले आओ अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो, अगर तुम सच्चे हो तो दलील लाओ। یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 111 ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اختلاف کی صورت میں کون سچا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے پاس اپنی بات کی دلیل ہے. اگر دلیل نہیں ہے اور دعویٰ ہے آدمی جھوٹا ہو جاتا ہے. آپ دعوے کر رہے ہیں اور آپ دلیل نہیں دے رہے ہیں آپ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے. اس لیے کوئی بھی دعویٰ کرنے سے پہلے, کوئی بھی چیلنج کرنے سے پہلے, کوئی بھی بڑی بات کرنے سے پہلے آپ سوچیں, 10 بار سوچیں کہ جو میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں اس کے لیے میرے پاس دلیل ہے کہ نہیں ہے. میرے پاس دلیل ہونا چاہیے گمان کی بنیاد پر, اور جذبات میں آ کر کچھ بھی بات نہ کہیں, دلیل کی بنیاد پر بات کہیں. دائی بہت ہی سمجھدار آدمی ہوتا ہے, وہ جذبات میں بہنے والا نہیں ہوتا ہے, وہ 4 قدم پہلے سوچتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی بات چیت میں احتیاط کا پہلو اختیار کریں, اور جو بھی بولیں اس کے لیے آپ کے پاس دلیل کی بیکنگ ہونا چاہیے, ورنہ وہ بات نہ کریں, وہ بات زبان سے نہ نکالیں. نمبر 5, جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کے جذبات اور اس کی عقل کی پہنچ, ان دونوں کی رعایت کریں. دیکھیے, ایک انسان ہوتا ہے اس کو سمجھتا ہے نہیں سمجھتا ہے, اس کا ایک سمجھ کا لیول ہوتا ہے. دوسرے اس کے, وہ ہر انسان جذبات کے اعتبار سے الگ ہوتا ہے. کوئی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے, وہ جلدی جذبات میں نہیں آتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت جذبات میں آتے ہیں. مثلا آپ نے بات کرتے کرتے ایک مرتبہ رضی اللہ عنہ نہیں کہا کسی صحابی کے لیے, وہ چڑ جائے گا ایک دم کہ آپ نے صحابی کے لیے رضی اللہ عنہ کیوں نہیں کہا, آپ غلط ہو, اٹھ کے چلا گئے, ختم. یا آپ نے کوئی ایسا جملہ بول دیا کہ جو سارے اولیاء عام انسان ہیں. اب اگرچہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ وہ انسان ہے, لیکن آپ کے بولنے کا انداز ایسا تھا کہ آپ نے اولیاء کو عام انسانوں سے بھی نیچے گرا دیا ہے, اور جیسے ہم ہیں ویسے آپ نے سمجھایا نہیں اس کو اچھی طرح سے. آپ نے ایک جملہ بول دیا اور آپ گزر گئے آگے, آپ نے سوچا نہیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. اس لیے کہ اولیاء کو یہ تو ایک دم اونچا سمجھتا ہے, اتنا اونچا کہ اللہ کے برابر اس نے کر دیا ہے. اب اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ جانا پڑے گا. آپ کو ایسے جملے اختیار کرنا پڑیں گے جس سے آپ کا جملہ غلط بھی نہ ہو اور اس کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے. تو جذبات کی اس کی رعایت کرنا ضروری ہے. نمبر 2, علمی اعتبار سے آپ اتنا فصیح بول رہے ہیں کہ آپ کے جملوں کو کتاب میں لکھا جا سکتا ہے, لیکن اس کی عقل میں جملے آ رہے نہیں ہیں, تو آپ کا فائدہ کیا ہے؟ آپ اس کے ساتھ وقت برباد کر رہے ہیں. آپ بہت فصیح بول رہے ہیں, بہت ہی پیور زبان استعمال کر رہے ہیں, بہت بڑے بڑے لفظ استعمال کر رہے ہیں, لیکن آپ کا جملہ, آپ کی بات, آپ کی کوئی بھی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی. وغیرہ بات تو آپ کی بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہی ہے. تو عقل کے اعتبار سے اس کی سمجھ کا لیول آپ دیکھیں. آپ ایسی علمی گفتگو اس سے چھیڑ دیں جو اس کے بس کی بات نہ ہو, تو وہ سنتا تو رہے گا, آنکھیں پھاڑ کے سنے گا پوری بات کو, لیکن اینڈ میں بولے گا بہت ڈینجر دکھتا, اچھا ہے وہی لوگ کہہ رہے تھے مجھ کو, ان کے پاس بہت اونچے لیول کی بات ہے, اپنا غریب لوگوں کا چھوٹا چھوٹا آسان آسان دین اچھا ہے, ان کے چکر میں پڑو مت, یہ بہت اونچی باتیں کرتے ہیں, بہت مشکل بات کرتے ہیں, بھاگ جائے گا وہ. تو جس سے آپ بات کر رہے ہیں 2 چیزوں کا خیال رکھیں. نمبر 1, اس کا علمی لیول کیا ہے, اس کی سمجھ کا لیول کیا ہے, اس کو کتنا آسان کرنا پڑے گا جو یہ سمجھے گا. نمبر 2, اس کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے. کوئی جملہ ہماری زبان سے ایسا نہیں نکلے کہ جس سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو اور یہ اٹھ کے چلا جائے. تو دونوں کی رعایت کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مثال کے طور پر عقلی دلیلیں اور انسان کے جذبات کو جگانے والی دلیلیں دونوں دی ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. سورہ الانبیاء میں آیت نمبر 22 میں اللہ فرماتا ہے, اگر آسمانوں میں اور زمین میں, لو کان فیہما, آسمان و زمین میں اگر اللہ کے سوا اور معبود ہوتے, لفسدتا, تو ان دونوں میں فساد, بگاڑ اور بربادی آ جاتی ہے, آپس میں جنگیں ہوتی اور سب گڑبڑ ہو جاتا ہے. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون, تو پاک ہے وہ اللہ جو رب ہے عرش کا, ان تمام چیزوں سے جو یہ لوگ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں, جو جھوٹ اللہ کے بارے میں یہ لوگ گھڑتے ہیں, ان سارے جھوٹوں سے اللہ پاک ہے. تو اس آیت میں اللہ نے بتایا, ایک عقلی دلیل دی کہ تم سوچو कि अगर एक साथ कई माबूद होते आसमान और जमीन में, जाहिर बात है ये सारे माबूद हर एक अपनी बड़ाई जताता, हर एक अपनी बड़ाई जताता और सारी मखलूक का बड़ा बनने की कोशिश करता, आपस में लड़ने लग जाती है, ये सारे माबूद आपस में लड़ने लग जाते हैं, बादल कहीं चले जाते, सूरज कहीं चला जाता, जमीन कहीं चली जाती, हवाएं कहीं जाती, पानी कहीं जाता, पेड़ कभी उगते कभी नहीं उगते, कोई अपनी अपनी चीजें लेके अलग हो जाता, मैं नहीं देता मेरा बारिश, इस तरह से आपस में झगड़ा हो जाता है, कोई सूरज को हटा देता, मेरा सूरज मेरा है मैं नहीं दूंगा इस मर्तबा। तो इस तरह से जो है यानी अगर कायनात में कई मालिक होते, कई कई माबूद होते तो इनमें आपस में इख्तलाफ हो जाता और बड़ा बनने के चक्कर में झगड़े हो जाते। तो झगड़ा नहीं हो रहा है का मतलब यह है कि एक ही है जो सबका मालिक है, जो सबको कंट्रोल में किए हुए है। ये क्या है? अकली दलील है। तो अकली दलील अल्लाह ताला ने दी। इस तरह से बाज लोग होते हैं जिनको साइंस की दलील से बहुत अच्छा लगता है, जिनको लॉजिक से बहुत अच्छा लगता है। तो हम अपनी गुफ्तगू का कुछ हिस्सा इस तरह की बात में भी रख सकते हैं, यानी हम इस तरह से भी उनको समझा सकते हैं, अकल से समझा सकते हैं। कई अकली दलीलें होती हैं जो समझ में आती, लेकिन ये बहुत नाजुक मामला है क्योंकि बाज औकात अकली दलील जो है ये नुसूस के खिलाफ हो जाती है, ये नुसूस के खिलाफ होती है। मसलन कोई आदमी कहे देखो जैसे जज होता है और वकील होता है तो केस डायरेक्ट आप क्या जज के पास जाते? नहीं, आप क्या करते? वकील के सामने अपना केस रखते हो और वो वकील जो है जज के सामने पेश करता है, जज फिर उसके बाद फैसला करता है। तो अल्लाह तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? वकील के जरिए से जाना पड़ेगा अपने मामले के फैसले के लिए। तो वकील कौन है? अपने वली है, तो औलिया के जरिए से ही जाना पड़ेगा। अब ऐसे आदमी को आप समझाने के लिए, क्योंकि उसकी भी बात अकली है लेकिन गलत है, उसको पहले बता सकते हैं। देखिए जज जाहिल होता कि नहीं होता? वो अपनी डिग्री का मालिक होता है, बहुत पढ़ा लिखा होता है, लेकिन वाकई ये मुजरिम है कि नहीं है जज को मालूम है? नहीं। जज के सामने दो गवाह खड़े होंगे, जितने गवाह खड़े होंगे, अब जज देखेगा इन गवाहों की जबान से क्या निकल रहा है। अब जब गवाह आपके खिलाफ हो जाएंगे आपको सजा देगा, जब गवाह आपके फेवर में होंगे आपको आजाद करेगा। तो जज का फैसला अपने इल्म की बुनियाद पर नहीं होता है। वकील झूठ बोल के कैसा भी गोल मोल करके क्या भी करके सही साबित करता है या गलत साबित करता है। अब वकील के बोलने पर और गवाहों की गवाही के बुनियाद पर जज फैसला करता है, क्या अल्लाह को मालूम नहीं है? क्या अल्लाह इस जज की तरह है जिसको कुछ मालूम नहीं होता, जो जैसा दिख रहा है वैसा फैसला देता है, जैसा दिखाई दे रहा है वैसा फैसला देता है? क्या अल्लाह भी ऐसा है? ओए नहीं नहीं नहीं, अल्लाह को तो सब मालूम है। आप फौरन कह सकते, देखो तुम्हारी मिसाल गलत है। तो आपने अक्ल की बात को अक्ल ही की बुनियाद पर रद्द कर दिया। तो बाज लोग होते हैं जिनको अकल से समझाएंगे बहुत अच्छा समझ में आता है, उनको ज्यादा कुरान हदीस की बात समझ में नहीं आती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप कुरान हदीस की बात उनसे न करें, आप वो भी बात करें, दलायल दें, लेकिन उनकी बातों की अकली तौजीह और अकली जो भी बात वो पेश कर रहे हैं उसको आप रद्द करने वाले हों, ऐसा भी आप कर सकते हैं, तो उनकी समझ में जल्दी आता है। इसी तरह से इंसान जज्बाती मखलूक है, उसका दिल नर्म करने जैसी बातें आप पेश करें। मसलन कोई आदमी है उसको आखिरत की आदाब दिलाएं कि देखो मरने के बाद कोई काम आने वाला नहीं है, आपके घर के आपकी औलाद है, आपके रिश्तेदार हैं, दफन करके जाएंगे, कोई कब्र में आपके साथ थोड़ी देर रुकेगा? नहीं रुकेगा। तो आप अपनी तैयारी खुद कर लो, आप अपना अकीदा सही करो, अपने अमल सही करो, आपके काम कोई आने वाला नहीं है। दुनिया में सब हाथ झटक के निकल जाते हैं, मिट्टी झाड़ देते हैं अपने बदन से, अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ के चले जाते हैं, पीठ फेर के देखते भी नहीं है कि इसका क्या हो रहा है, वापस आके कभी पूछते हैं, कभी आवाज देते हैं, कभी कुछ करते हैं? नहीं, एक बार दफन कर दिया आपको, छोड़ देंगे आपको अपने हाल पर, फिर आप हैं, आपके अमाल हैं। तो ये कौन सा अंदाज है? ये वाज व नसीहत का, तरगीब व तरहीब का अंदाज है। क्यों? इसका असर क्या है और मकसद क्या है? इंसान का दिल नरम हो जाए, इंसान का दिल नरम हो। जैसे आप पेश करें कि देखो तुमको पैदा किसने किया? अल्लाह। रिस्क किसने दिया? अल्लाह। तुम्हारे मसाइल कौन हल करता है? अल्लाह। अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ होता है? नहीं होता है। औलिया को किसने पैदा किया? अंबिया को किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। उनको किसने अता किया? उनको भी अल्लाह ने दिया। क्या अल्लाह के पास खत्म हो गया? अल्लाह से मांगे नहीं देंगे। मुशरिकीन कुफार अल्लाह से मांगते, अल्लाह किस अल्लाह उनको देता कि नहीं देता? देता। हम लोग मांगेंगे नहीं देगा अल्लाह डायरेक्ट, गैर मुस्लिम को डायरेक्ट देता है, वो किसी के वसीले से मांगता है नहीं, उसको अल्लाह दे रहा है, बल्कि उसकी शिर्क और कुफर की बुनियाद पर अल्लाह उसको दे रहा है। और हम मुसलमान रह के अल्लाह हमको नहीं देगा बगैर वसीले के, ऐसा कौन बोला? अल्लाह ने बोला ऐसा नहीं बोला। अल्लाह इतना जालिम है कि बगैर वसीले के नहीं देगा? एक माँ है, बच्चा डायरेक्टली उसके पास जाके मांगता है, देती कि नहीं देती है? तो क्या माँ अल्लाह से बढ़ के है? माँ ऐसा बोलती कभी जा वसीला लेके आ? नहीं। तो अल्लाह के माँ से भी गया गुजरा है नऊज़ु बिल्लाह, कि माँ देती है चाहे जाहिल माँ क्यों ना हो, चाहे जालिम माँ क्यों ना हो, उसको भी रहम आता है। तो क्या अल्लाह को इतना भी रहम नहीं कि बगैर वसीले के अल्लाह नहीं देगा एक बंदे को? तो एक इंसान जो है सोचता है हाँ अल्लाह कितना बड़ा है, अल्लाह जरूर देगा, अल्लाह इतना जालिम थोड़ी कि जाओ वसीला लाओ नहीं तो नहीं दूंगा। तो अल्लाह ताला दुआ नहीं सुनता? सुनता है, डायरेक्ट नहीं सुनता अल्लाह ताला? कितनी अजीब बात है, अल्लाह से ज्यादा सुनने वाला कौन है? अल्लाह ताला, अल्लाह कोई कुफर की बात करे अल्लाह उसको सुनता है कि नहीं सुनता है? सुनता है। कोई झूठ बोल रहा है उसको अल्लाह सुनता है कि नहीं सुनता है? सुनता है। और एक बंदा अल्लाह को पुकार रहा है अल्लाह उसको नहीं सुनता, अल्लाह उसको कबूल नहीं करता? तो आदमी सोचेगा हाँ ना अल्लाह तो कितना रहम वाला है, अल्लाह ज्यादा रहम वाला कि दूसरे? उन्हें अल्लाह रहम वाला है। तो एक इंसान का दिल जो है उसका नर्म हो जाए, ऐसी बात आदमी करे, ऐसी बात अल्लाह के बारे में, अल्लाह के रसूल के बारे में, अल्लाह के दीन के बारे में करे कि एक इंसान अल्लाह से जुड़ने वाला बने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब हो, आपकी तालीमात को मानने वाला हो, और इसी तरह से दीन की उसके दिल में आजमत पैदा हो, दीन के लिए उसके दिल में नरमी पैदा हो। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, मिसाल के तौर पर देखिए अल्लाह ने कैसे खिताब किया बंदों से। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तेरे करीम रब के सिलसिले में किस चीज ने तुझको धोखे में डाल दिया? क्या चीज है जिसने तेरे ऐसे रब से जो बड़ा करम करने वाला है, तेरे रब से किस चीज ने तुझको फेर दिया? तो दूसरी तरफ मुंह किए हुए है, कहीं और तू जा रहा है, क्यों जा रहा है? तेरे रब को छोड़ के तू जा रहा है, किसी और के पास जा रहा है, ऐसा क्या मिल गया तुझको कि तूने अल्लाह को छोड़ना बर्दाश्त कर लिया? ऐसी क्या चीज है कि तू अपना चेहरा अल्लाह से फेर रहा है, किसी और चीज की तरफ जा रहा है? इतना बड़ा क्या मिल गया तुझको जो तेरे रब से भी बड़ा है? या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तेरे करीम रब के सिलसिले में क्या चीज है जिसने तुझको धोखे में डाल दिया? अल्लाह से गाफिल करने वाली भी कोई चीज हो सकती है? ऐसी भी कोई चीज है जिसमें अल्लाह से ज्यादा शौक तुझको पैदा हो गया? मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलकक, वो अल्लाह जिसने तुझको पैदा किया, फसव्वाक फअदलक, तुझको ठीक ठाक बनाया, तेरा ढांचा सही किया, आंख कान नाक सब कुछ तुझको बनाया, फअदलक तेरे अंदर बैलेंस पैदा किया, ऐसा नहीं किया कि दाएं तरफ कुछ भी नहीं और बाएं तरफ सब कुछ है, हाथ है पांव है, ऐसा नहीं किया, तेरे जिस्म में तवाजुन रखा, फअदलक ठीक ठाक बैलेंस रखा, दो पांव दिए, दो हाथ दिए, परिंदों को दो पर दिए, मछलियों को, जानवरों को बाजू दिए, फ़ायद अलग तुझको बैलेंस बनाया, फी अई सूरत ही माशा आरकबक, और जिस सूरत में तुझको चाहा तुझको ढाल दिया। वल्लाह इतनी कुदरत वाला है कि तू अपने चेहरे के बारे में भी अपनी मर्जी का मुख्तार नहीं है, वो अल्लाह है जिस सूरत में चाहा तुझको ढाल दिया। क्या वो तुझ पर कुदरत नहीं रखता है? रखता है, तुझको छोड़े हुए वो फिर भी, जो तेरे हाथ पांव बनाने वाला है, जिसने तेरा चेहरा बनाया, तेरी मर्जी नहीं पूछी जिसने, जो इतना गालिब था कि मां के पेट में रख के तुझको बनाया, वो कितनी कुदरत रखता है तेरे ऊपर, जो मां के पेट में तेरी शक्ल बना सकता है और तेरे अंदर तसरुफ कर सकता है, दुनिया में तेरे को पकड़ नहीं सकता है, पकड़ सकता है, लेकिन वो तुझको छोड़े हुए है उसकी रहमत की वजह से, उसकी रहमत की वजह से, उसकी ढील की वजह से कि तू तौबा कर लेगा। अब तुझको क्या मिल गया ऐसा कि अल्लाह को छोड़ के उसकी तरफ तू जा रहा है? माल, दौलत, ओहदा, दुनिया की रियासत, क्या मिला तुझको ऐसा? अब ये जो अंदाज है, ये आप देखिए कौन सा है, ये इमोशनल है, इंसान के जज्बात को, उसके दिल को नरम करने वाला है। तो आप जब भी किसी को दावत दें, उसमें उसकी अक्ल की भी रियायत करें, उसकी समझ, उसकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल देख के बात करें। नंबर दो, आप उसके जज्बात को नरम करें, दीन की तरफ लाने की उसको कोशिश करें, ऐसी बात करें जो उसके दिल को नरम करने वाली हो, उसको दीन की तरफ लाने वाली हो, उसको दुनिया से हटा के आखिरत की तरफ مخلوق سے ہٹا کے اللہ کی طرف، اور خرافات کی سے ہٹا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے طریقے کی طرف لانے والی ہو، ایسا انداز اختیار کرنا یہ عقل مندی ہے۔ انسان صرف عقل والی مخلوق نہیں ہے، بعض لوگوں کو عقل سے سمجھ میں آتا ہے، بعض لوگوں کو جذباتی بات کرنے سے سمجھ میں آتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے دعوت میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، آپ بہت بات کی، آپ کے دل میں کیا تھا، یہ بات کروں گا تو مانے گا ہی، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے نہیں بھی مانتا آدمی، سب سننے کے بعد بولتا ہے ٹھیک ہے آپ کی بات پہ ہم غور کریں گے، ویسے تو بہت باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آئی اور ابھی تک کے دل میرا مطمئن نہیں اور میں اتنی جلدی ماننے والوں میں سے نہیں ہوں، تو ٹھیک ہے ایک بار آپ نے بول دیا آپ کی بات بھی ہم سنیں گے، ٹھیک ہے ملتے ہیں واپس، السلام علیکم۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی سمجھانے کے باوجود بھی نہیں مانتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دائی کا ساری دلیلیں، 10 دلیلیں اس مسئلے میں، آپ نے 11 بنا دی، 11 دلیلیں آپ کے پاس ہیں اور آپ کو کانفیڈنس ہوتا ہے میں تو بات کیا تو ماننا ہی ماننا ہے، اپنے پاس ایسی کلا ہے، اصل میں اس طرح کا اعتقاد خود ایک بلا ہے۔ ایک انسان اپنے اوپر بھروسہ رکھے اللہ کی بجائے کہ میں اگر بات کروں گا تو یہ تو ماننا ہی ماننا ہے، یہ شرک ہے۔ ایک انسان اپنے اوپر اعتماد رکھے کہ میرے ذریعے سے میں ہی بات کروں گا تو اس کو ہدایت ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ ہدایت دینے والا کون ہے؟ ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ ہاں ہم بات کریں گے، امید رکھیں گے، ہماری بات سے ہو سکتا ہے اس کے دل میں بات پیدا ہو اور اللہ تعالی اس کو ہدایت دے دے۔ دائی کے لیے ضروری ہے کہ بات چیت میں وہ اس بات کو ہمیشہ ملحوظ رکھے، میرے بولنے سے ہدایت نہیں ملے گی، میرا کلام اس کے دل کے لیے چابی کی طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو ہدایت دے گا۔ یہ اتنی اچھی چیز ہے کہ یہ آدمی کے دل پر سے بوجھ ہٹا دیتا ہے۔ دیکھیے آپ پوری بات کیے، سامنے والا نہیں مانا، اب آپ کا اگر کانفیڈنس یہ تھا اور آپ کے دل میں بات تھی، میرے بولنے سے لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے، میرے سمجھانے سے لوگ سمجھتے ہیں، باقی لوگوں سے جب سب فیل ہو جاتے ہیں میں پاس ہو جاتا ہوں، کس کی سمجھ کسی سے نہیں بن پڑے، کوئی بھی گاڑی چالو نہیں کر رہا ہے، سب سے نہیں ہو رہی، اب میں جب ہاتھ لگاؤں گا گاڑی کو تو گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اگر یہ آپ کے ذہن میں بیٹھی ہوئی بات ہے تو آپ کا ذہن پہلے ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے دوسروں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت کا دینے والا اللہ ہے۔ بعض اوقات اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے سب سمجھایا، آپ کو لگ رہا تھا کہ میرے سمجھانے سے سمجھ میں آنا چاہیے، جب سامنے والے کی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ سٹپٹا جاتے ہیں، آپ کو ٹینشن آنا شروع ہوتا ہے، آپ کو ٹینشن آنا شروع ہوتا ہے۔ کئی دائی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں جب سننے والے بات نہیں مانتے، آپ سوچیے آپ کو کئی مرتبہ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے پوری بات کی، سامنے والا نہیں مان رہا، وہ ایسا سن رہا جیسا کوئی بہت بھاری بات نہیں بولے، اور ہمارے لیے وہ بہت بھاری بات ہے، بہت پریکٹس کر کے، تیاری کر کے، ہم نے کئی دنوں تک پریکٹس کر کے اس کے سامنے بات رکھی ہے، اب وہ ایسے سمجھے ویسے بس دوسروں کی جیسی بات سنتا ہے، سبزی ترکاری آلو پیاز بس سوچتے رہتے، یہ بھی بات اس نے لائٹ لے لیا ایک دم، ہم کو اندر سے تکلیف ہوتی ہے اتنا لائٹ لے رہا ہے، ہم جان توڑ کے بول رہے ہیں اور اس کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، اور جمائی لے کے کہے ہاں ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے دیکھیں گے چلو ٹھیک ہے جاؤں میں، تو ہم کو اندر سے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے ذہن میں اس وقت میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہدایت دینے والا اللہ ہے، میرے بولنے سے ہدایت نہیں ملتی، میں تو بس ایک ذریعہ ہوں، نبی بڑے بڑے نبی بھی بات کریں گے، اگر اللہ نہیں چاہے گا ہدایت نہیں ملے گی۔ جب یہ ذہن میں بات ہو تو ایک انسان دن بھر دعوت دے اور اس کے بعد بھی سننے والے نہ مانے، اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ ان کے لیے یہ اور بات ہے کہ آدمی کو لگتا ہے کہ کاش کہ یہ مان لیتے، ان کو ہدایت ملتی کتنا اچھا ہوتا، یہ تکلیف الگ چیز ہے، لیکن میں نے کتنا سمجھایا سب ویسٹ گیا، یہ جو تکلیف ہے، یا میں کیا پاگل ہوں کہ اتنا سمجھا رہا ہوں، یہ جو تکلیف ہے یہ تکلیف نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی سوچتا چلو اپنا عادت تو اپنے کو مل گیا سمجھانے کا، ہاں ہدایت، ہدایت اپنے ہاتھ میں تو ہے ہی نہیں، تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہم تو بیج بونے والے ہیں، بیج میں سے اکوا نکلنا اس سے پودا بننا یہ تو ہمارے بس کی بات ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کرتا ہے، ہم بونے والے ہیں، ہم کسان ہیں، ہم بیج کو پھاڑ کے اس میں سے پودا نہیں نکال سکتے، ہم زمین کو چیر کے اس کے سینے میں بیج ڈال سکتے ہیں، लेकिन बीज का सीना फाड़ के उसमें से पौधा नहीं निकाल सकते। ये बात याद रखिए कि हमारा काम यह है, हमारी हद कहां तक है? सुनने वाले के कान तक है। दिल तक हम हाथ डाल के पहुंचा सकते हैं, वहां रिपेयर कर सकते हैं? नहीं, ये अल्लाह का काम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के पास बैठे हैं, आखिरी वक्त है, कह रहे हैं चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, मैं अल्लाह के पास तुम्हारा गवाह बनूंगा, मैं अल्लाह के पास सिफारिश करूंगा तुम्हारे लिए। बोल रहे हैं कहा अबू तालिब नहीं मानते। आखिरी बात अबू तालिब ने क्या कही? मैं अपने बाप दादा के दीन पर मरता हूं, मैं अपने बाप दादा के दीन पर मरता हूं। अल्लाह ताला ने आयत इस पर क्या नाजिल की? इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा वहुवा अअलमु बिल मुहतदीन। ए नबी, आप जिसको चाहो ये हिदायत उसको मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। आप जिसे चाहो हिदायत दे दो, ऐसा नहीं होगा, बल्कि अल्लाह जिसको चाहेगा हिदायत देगा। वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, और अल्लाह को बहुत मालूम है, अल्लाह को बेहतर मालूम है कि कौन हिदायत के लायक है। अल्लाह खूब जानता है हिदायत के हकदार कौन है, किसको देना चाहिए किसको नहीं, अल्लाह को मालूम है। आपको क्या मालूम है? अल्लाह को मालूम है। आप चाह रहे हो कि अबू तालिब को हिदायत मिले, लेकिन अल्लाह को मालूम है, इनके पास तलब नहीं है, और अल्लाह तलब पर हिदायत देता है, अल्लाह नहीं देगा हिदायत। तो आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत के बावजूद अबू तालिब को हिदायत नहीं मिली। तो अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है। हम दावत दे रहे हैं, सुनने वाले नहीं मान रहे, तो हमारे दिल में उस वक्त ये होना चाहिए, देखिए उस वक्त दिल में होना, अल्लाह इसको हिदायत दे, अल्लाह इसको हिदायत दे, अल्लाह तू हिदायत देगा तो मिलेगी, तू चाहेगा तो इसको समझ में आएगा, मेरी सलाहियत से कुछ नहीं होता है, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता है, तू चाहेगा तो होगा। आपके दिल में बात है, एक बात ये कि आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, ये बातें आप याद रखें। जब आपके दिल में होगा कि अल्लाह चाहेगा तो हिदायत मिलेगी, तो आपके दिल में उल्टे नरमी आएगी, आप अल्लाह की तरफ लपकोगे कि अल्लाह इसको हिदायत दे दे, मेरी बात जरिया है, बस तू हिदायत दे। और अगर इसके बावजूद वो ना माने, तो फिर आपके दिल में होगा अल्लाह दे दे हिदायत, आप अकेले में भी मांगोगे उसके लिए, लेकिन आप उस पर अपनी बड़ाई नहीं जताओगे, आपको लगेगा नहीं कि मेरी मेहनत बर्बाद हो गई, आपको ये नहीं लगेगा, आपके अंदर फखर भी नहीं आएगा अगर कोई बात आपकी मानता है तो। आप ये नहीं सोचोगे कि देखो मैं कैसा कमाल वाला हूं, मैं ए लेवल का हूं, ए प्लस हूं मैं, आप नहीं सोचोगे इस तरह से। आप कोई आपकी बात को मान लेता है तो भी आप सोचोगे अल्लाह का एहसान है, इसकी बात समझ में आ गई, वरना मैंने तो इसमें कई गलतियां की होंगी, अल्लाह ताला माफ करे। इसीलिए आप देखिए इदा जा नस्रुल्लाहि वल फतह ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا। अल्लाह ने फतेह आ जाने के बाद, नुसरत आ जाने के बाद, लोगों के फौज दर फौज दीन में दाखिल हो जाने के बाद नबी को क्या करने के लिए कहा? فسبح بحمد ربك واستغفره, कि ए नबी आप अल्लाह की हमद कीजिए, उसकी तस्बीह कीजिए और अल्लाह से इस्तिगफार कीजिए, वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला। नबी को इस्तिगफार के लिए कहा जा रहा है। फतेह आने के बाद, नुसरत आने के बाद, लोगों के दीन में फौज दर फौज दाखिल होने के बाद नबी से क्या कहा जा रहा है? आप अल्लाह की पाकी बयान कीजिए, अपनी नहीं, अल्लाह की पाकी बयान कीजिए, अल्लाह सारे उयूब से पाक है, हमारा काम तो कच्चा ही होता है, अल्लाह की नस्बत से हमेशा कच्चा ही होगा हर काम, अल्लाह का पैमाना बहुत ऊंचा है, और अल्लाह की तारीफ कीजिए, अपनी नहीं, क्या भारी बोला मैं, नहीं बल्कि अल्लाह की तारीफ कीजिए, अल्लाह की तौफीक है, अल्लाह ताला ने, और ये सिर्फ जबान पे नहीं होना चाहिए कि एक दर्जन मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह बोल देने से अल्लाह की हमद हो जाएगी, वाकई दिल आदमी का हमद से भरा हुआ हो, फिर उसकी जबान भी हमद करने लगे, वाकई अल्लाह ताला ने तौफीक दी मुझको बात करने की और इसको हिदायत मिल गई। अपनी नफी के बगैर तौहीद कामिल नहीं होती है, अपनी नफी दाई को करना पड़ती है, क्योंकि दावत का मकाम जो है शोहरत का मकाम है और ये हलाकत का मकाम है, कि जब एक आदमी बात करे और लोग मान ले उसको, अंदर बड़ाई पैदा होती कि देखो मेरे समझाने से इसकी समझ में आया, ये नफी जब तक के नहीं करेगा, ये बुत नहीं तोड़ेगा तब तक के तौहीद कामिल नहीं होगी, अपना बुत तोड़े बगैर तौहीद कामिल नहीं होती है। सारी दुनिया के बुत तोड़ दिया, अपने दिल के अंदर का बुत कहां तोड़ा? तू मैं, ये बुत बहुत बड़ा है जिसने शैतान को बर्बाद किया। अना खैरुम मिनहु, मैं इससे बेहतर हूं, ये बुत तोड़ना पड़ता है। तो ये बहुत अहम चीज है जो दावत में याद रखना जरूरी है कि हिदायत का देने वाला अल्लाह है। जब ये दिल में बात आ जाती है कि हिदायत देने वाला अल्लाह है, तो ना फखर पैदा होता है ना मायूसी। ये बात याद रखिए, नुक्ता याद रखिए। जब ये बात दिल में आ जाती है कि अल्लाह हिदायत देता है, अल्लाह के सिवा कोई हिदायत नहीं दे सकता है, तो फिर हमारी बात कोई माने तो हमारे अंदर फखर पैदा नहीं होता है, और हमारी बात कोई नहीं माने तो हमारे अंदर मायूसी या यानी हड़बड़ाहट या इस तरह से गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन पैदा नहीं होती है, बल्कि हम सोचते हैं ठीक है, अल्लाह ताला ने नहीं चाहा, मैंने समझाया, अल्लाह ने नहीं चाहा, अल्लाह की मर्जी, फिर ट्राई करेंगे, हो सकता है अगली मरतबा अल्लाह हिदायत दे, तो मायूसी भी पैदा नहीं होती है। तो ये बात याद रखें कि दावत में कुछ बातें हमारे जहन में रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमको समझदा फरमाए, इंशाल्लाह बची हुई बातें हम अगले दर्स में देखेंगी, क्योंकि बहुत अहम मौजू है, उसको अच्छी तरह से समझाना जरूरी है, इसलिए हम इसको यानी थोड़ा थोड़ा करके खत्म करेंगे। इंशाल्लाह हो सकता है अगले दर्स में बातें खत्म हो जाएं, लेकिन ये बहुत अहम चीजें, इसको याद रखें। अल्लाह ताला हमको दीन की सही समझदा फरमाए, और इखलास और तकवा हमको अता फरमाए, और सही ढंग से हमको दावत देने वाला बनाए।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن الله تعالى نے قرآن کریم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی ماتحتی میں اہل علم کو خصوصاً اور اہل ایمان کو عموماً اس بات کی تلقین کی ہے، اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے رب کی سبیل کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ صراط مستقیم ایک ہے اور گمراہی کے راستے کئی ہیں۔ ایک انسان جو دین کے بارے میں گہرائی کے ساتھ نہیں جانتا ہے، بہت ممکن ہے شیطان کے بھڑکانے کی وجہ سے یا علم نہ رکھنے کی وجہ سے وہ صراط مستقیم چھوڑ کر کسی اور راستے میں نکل جائے۔ یہی وجہ ہے اور یہی وہ مقام ہے کہ دعوت کی اہمیت اور دعوت کی فضیلت بہت بڑھ جاتی ہے کہ یہ ایک انسان کو بچانے کا عمل ہے۔ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو پانی میں جو ڈوب رہا ہے کود کر کوشش کر کے بچا لے، یا کوئی انسان آگ میں پھنسا ہوا ہے اس کو کوئی اپنی جان پہ کھیل کے بچا لے، چاہے وہ بچہ ہو بڑا ہو، تو ایسی کوشش کرنے والے کو دنیا میں بہادر کہا جاتا ہے، بہت رحم دل کہا جاتا ہے، ہمت والا کہا جاتا ہے۔ ایسے انسان کی قدر کی جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک ہلاک ہونے والے کو بچا لیا۔ لیکن دنیا کی ہلاکت، دنیا کی موت زیادہ سے زیادہ ایک انسان کو دنیا کی بجائے آخرت میں لے جاتی ہے، دنیا سے آخرت میں انتقال ہے، وہ انسان کے انجام کو طے نہیں کرتی ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ موت انسان کی زندگی کا خاتمہ ہے، لیکن خود موت انسان کی جنت یا جہنم کا فیصلہ نہیں کرتی ہے۔ ہاں، انسان کی زندگی میں کیے گئے اعمال اس کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کی نجات ہوگی یا اس کی پکڑ ہوگی۔ ایک آدمی اگر دنیا میں کسی آدمی کو پانی میں ڈوبنے سے بچاتا ہے تو بلا شبہ یہ احسان ہے، کسی کو ہلاک ہونے سے بچاتا ہے یہ احسان ہے۔ لیکن اصل احسان یہ ہے کہ ایک انسان آخرت کی ہلاکت سے کسی کو بچائے, آخرت میں برباد ہونے, جہنم میں, جہنم کی آگ میں جلنے اور وہاں پر اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونے سے کسی انسان کو بچائے. تو یہ عمل, بچانے کا عمل, یہ دعوت کا عمل ہے, اس کو دعوت کہتے ہیں. اور بلا شبہ دعوت ایک عظیم الشان عمل ہے, بشرطے کہ وہ اخلاص اور صبر اور اخلاق اور استقامت کے ساتھ ہو. دعوت ایک بہت ہی اونچا عمل ہے, بشرطے کہ وہ اخلاص کے ساتھ ہو, صبر کے ساتھ ہو, اخلاق کے ساتھ ہو اور استقامت کے ساتھ ہو. اور خصوصاً بنیادی چیز یہ کہ دعوت کی بنیاد علم اور صحیح منہج کے اوپر رکھی گئی ہو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا, ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, اے نبی آپ اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو بلائیے, بالحکمہ حکمت کے ساتھ, والموعظۃ الحسنہ اچھے واعظ کے ذریعے, وجادلہم باللتی ہی احسن اور ایسے طریقے سے لوگوں سے بحث مباحثہ کیجئے جو بہتر ہو, اچھائی والا رکھو, بد اخلاقی والا نہ ہو, ہٹ دھرمی والا نہ ہو, ایسے انداز میں بات چیت کیجئے, بحث کیجئے جس میں خیر ہو, بھلائی ہو, جو اچھا ہو. تو یہ اللہ کا حکم ہے اور ہم کو موقع دیکھ کر ان میں سے دعوتی اسلوب میں سے, دعوتی انداز میں سے جو بھی طریقہ جس حالت کے مناسب ہو وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. پچھلے درس میں اس بارے میں ہم نے کچھ باتیں دیکھی تھیں. آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس بحث مباحثے میں اور دعوتی گفتگو میں کن چیزوں کا خیال ایک آدمی کو رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ, تم ان چیزوں میں کیوں حجت بازی کرتے ہو جن کا تم کو علم نہیں ہے, جن کے بارے میں تمہارے پاس علم نہیں ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو خصوصاً اور عام طور سے انسانیت کو ایک اصول دیا ہے کہ ایک انسان کے پاس جب کسی چیز میں علم نہ ہو تو خواہ مخواہ اس میں حجت بازی وہ نہ کرے. ایک تو یہ کہ انسان جانتا ہو, دوسرا یہ کہ انسان نہیں جانتا ہو. جو انسان جانتا ہے وہ دلائل کی بنیاد پر اپنی بات پیش کرے, اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کرتا چلا جائے. دوسرا یہ کہ علم نہ ہو لیکن بات کرنے کا شوق ہو اور لڑنے کا اور غالب آنے کا شوق ہو, پھر ایک انسان بغیر علم کے دوسروں پر غالب آنے کے لیے اپنی عقل اور اپنی زبان کو استعمال کرے. ایسے حال میں بہت ممکن ہوتا ہے کہ ایک آدمی حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کرے. اس لیے کہ جو انسان علم نہ رکھتا ہو اور خواہشات سے مغلوب ہو, بہت ممکن ہے ایسا انسان حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کرے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں کیا اور تنبیہ کی, ڈانٹا اور کہا, فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ, تم ایسی چیزوں میں کیوں حجت کرتے ہو جس کا تم کو, جن کے سلسلے میں تم کو علم نہیں ہے. تو ہم بھی جب کسی سے بات کریں تو بات کرنے میں بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں کہ کوئی ایسا موضوع چھڑ جاتا ہے جس کا علم ہم کو نہیں ہوتا ہے. اب بات کرنے والا اکثر اوقات یہ چاہتا ہے کہ بات کا سلسلہ ختم نہ ہو جائے, بات چلتی رہے, چاہے کوئی بھی ٹاپک آئے بات چلتی رہے. تو اب ایسا موضوع اگر آ جاتا ہے جس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے, بعض اوقات بات کرنے کی خواہش انسان کو بغیر علم کے بھی اس پہ بات کرنے میں مجبور کر دیتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ایک انسان جب نہیں جانتا ہو تو صاف الفاظ میں کہہ دے کہ میں نہیں جانتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرن او لیصمت, جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ بولے تو خیر کی بات کرے ورنہ چپ رہے. کلام میں یا تو خیر ہوگا یا تو شر ہوگا یا تو لغو ہوگا. جو کچھ بات ہم کرتے ہیں یا تو خیر پر مبنی ہوگی یا پھر اس میں شر ہوگا یا پھر وہ لغو ہوگا جس کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن لغو بھی اکثر اوقات انسان کو شر کی طرف لے جاتا ہے.
इसलिए एक इंसान जब किसी से बात करे तो ये याद रखे कि अगर मेरे पास दलील नहीं है, अगर मैं सही ढंग से बात नहीं कर सकता हूं, तो मेरे लिए वाजिब यह है कि मैं खामोश रहूं, क्योंकि शर बोलने से बेहतर यह है कि आदमी खामोश रहे। खामोश इंसान को जहन्नम में नहीं ले जाएगी, लेकिन गलत बात करना इंसान को जहन्नम में ले जा सकता है। और अक्सर औकात एक इंसान को जहन्नम में ले जाने वाली चीज बस एक जुमला होता है जो उसकी जबान से निकलता है। इसलिए बगैर इल्म के दीन का दिफा करने वाले दीन को हदम करने का काम करते हैं। इसको याद रखिए, बगैर इल्म के दीन को डिफेंड करने वाले अक्सर औकात ऐसी बातें करते हैं जिससे दीन को फायदा पहुंचने की बजाय मजीद नुकसान पहुंचता है, और बाज़ औकात एक गलत चीज दीन बन जाती है, एक सही चीज रद्द हो जाती है, एक आदमी गलत बात करने की वजह से करीब आने की बजाय दूर चला जाता है। तो इस हदीस से बात मालूम हुई कि आदमी अपने कलाम पर गौर करे बात करने से पहले। बात करने से पहले एक इंसान अपनी गुफ्तगू पर गौर करे कि वो खैर है या शर है, सही है या गलत है। सही है तो बोले, गलत है तो उससे चुप हो जाए। इस हदीस को इमाम अल बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। इसी तरह से दावती गुफ्तगू में एक बात ये भी मलहूज रहे, ये भी हमारे जहन में रहे कि हम हर बात का जवाब फौरी तौर पर न दें। कभी ऐसा होता है कोई सवाल हमसे पूछता है, जवाब उसका नहीं होता है। कभी कोई बात दौरान गुफ्तगू आ जाती है और एक इंसान उसका जवाब नहीं दे सकता है, उसके बारे में ज्यादा इल्म उसको नहीं होता है, तो ऐसी सूरत में हम ये ना सोचें कि अगर आज हमने जवाब नहीं दिया तो हमारी इज्जत चली जाएगी। सबसे पहली बात याद रखें कि हम दावत अपनी इज्जत के बढ़ाने या बचाने के लिए नहीं दे रहे हैं। दावत जो हम दे रहे हैं वो अपनी इज्जत के बचाने या बढ़ाने के लिए नहीं दे रहे हैं। दावत हम इसलिए दे रहे हैं कि अल्लाह के दीन की मदद हो और दीन लोगों में आम हो जाए। अगर हमारे पास कोई बात नहीं है, सामने वाला कुछ पूछता है, हम जवाब नहीं दे सकते हैं, इल्म नहीं, या बहस मुबासे में ऐसी कोई बात आ गई कि उसके बारे में हमारे पास तहकीक नहीं है, तो कोई बात नहीं, आज ही जवाब देना जरूरी है नहीं, लेकिन सही जवाब देना जरूरी है। इसको याद रखिए, आज ही जवाब देना, अभी जवाब देना जरूरी है नहीं, लेकिन सही जवाब देना जरूरी है हाँ। इसलिए हम वक्त लें, अगर कोई बात ऐसी सामने आ जाती है कि हमारे पास इल्म नहीं है, हम कहें ठीक है इस मौजू पे मेरे पास तफसील तो फिल वक्त नहीं है, और मैं कल ढूंढ के, कल मालूम करके आपसे बात कर सकता हूं, या थोड़ी देर ठहरिए मैं तहकीक कर लेता हूं उसके बाद बात करता हूं। जो इंसान तहकीक के लिए वक्त लेता है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करता है, और जो इंसान तहकीक के बगैर बात करता है ऐसा इंसान ये अपने लिए खुद हलाकत का गड़ा खोद रहा है। क्योंकि अक्सर औकात बगैर इल्म की हुई बात दुनिया में भी पकड़ बन जाती है, इसलिए कि गलत बात को कोई भी पकड़ लेता है और पहले से ज्यादा इज्जत जाती है, या फिर अल्लाह के यहां आदमी पकड़ में आएगा चाहे दुनिया में कोई पकड़े या ना पकड़े। बगैर इल्म के बात न करना चाहिए, इसका उसूल हम बना लें कि बगैर इल्म के बात नहीं करेंगे। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जो आयत नाजिल की, वला तकूलन लिशैइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला अन यशा अल्लाह, कि ए नबी आप किसी चीज के बारे में यूं ना कह दिया कीजिए कि कल मैं इसको करूंगा, इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदन, हाँ ये कहें इल्ला अन यशा अल्लाह, इल्ला ये कि अल्लाह खुद चाहे, यानी मैं कर डालूंगा नहीं, अल्लाह चाहेगा तो ये होगा, तो आप अल्लाह के हवाले मामलात को करें। ये जो आयत नाजिल हुई इसका एक पस मंजर है, वो क्या है? इमाम अल-क़ुर्तुबी ने अपनी तफसीर में बात बयान की है, कहते हैं قال العلماء عاتب الله تعالى نبيه عليه السلام على قوله للكفار حين سألوه عن الروح والفتية وذي القرنين غدا أخبركم بجواب أسئلتكم। कहते हैं कि उलमा कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल पर जब आपने कुफार से कहा, जब कुफार ने आपसे पूछा कि रूह के बारे में बताइए, अस्हाब कहफ के बारे में बताइए,
ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے ان کے جواب میں کہا کہ میں کل تمہارے سوال کا جواب دوں گا، ولم یستثنی فی ذلک، اور آپ نے اس میں انشاءاللہ نہیں کہا، آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، لیکن آپ نے کیا کہا تھا، میں کل بتاؤں گا۔ فاحتبس الوحی عنہ 15 یوما، 15 دن تک آپ سے اللہ تعالیٰ نے وحی کو روک لیا اس بات پر کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، حتی شق ذلک علی، یہاں تک کہ یہ بات آپ پر بہت شاک گزری، بہت بھاری پڑی کہ 15 دن تک جواب ہی نہیں آ رہا ہے۔ وہ ارجف الکفار بھی، اور کفار اس پر بہت اترانے لگے اور انہوں نے اس کو شوشہ بنا کر پھیلانا شروع کر دیا۔ فنزلت علیہ ہذہ سورہ مفرجہ، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی جس نے آپ کی پریشانی کو دور کر دیا۔ تو اس آیت میں، یعنی اللہ اس کے پس منظر میں ہم کو دیکھنے ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے اور آپ سے کچھ سوالات پوچھے، آپ کے پاس اس کا علم نہیں تھا، آپ نے کہا غدا اخبرکم بجواب اسئلتکم، کو کل میں تم کو اس کا جواب دوں گا، لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کی تو تنبیہ کی کہ آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے فوراً جواب کیوں نہیں دیا، آپ نے بعد میں جواب کا وعدہ کیوں کیا۔ اسے معلوم ہوا کہ سنت یہ ہے کہ جب کسی چیز کا علم نہ ہو تو آدمی دوسرے وقت میں جواب دینے کا وعدہ کرے اور انشاءاللہ بھی اس کے ساتھ کہے، تو یہ سنت ہے، ضروری نہیں کہ آپ بتائیے نبی ہیں، کوئی آدمی کہہ سکتا تھا نبی ہو کے فوراً جواب نہیں دینے، کیسی جی بات ہے، لیکن نبی کا طریقہ یہ ہے کہ جب علم نہیں ہے تو پھر فوراً جواب دینے کے بجائے بعد میں پوچھ کر یا تحقیق کر کے جواب دینا، یہی سنت ہے۔ اس لیے ہم بھی ایسا کریں، اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے ہم کہیں ٹھیک ہے یہاں بات روک دیتے ہیں، کل اس سے آگے بات شروع ہوگی، کل میں تحقیق کر لیتا ہوں اس کے بعد میں جواب دوں گا، تو یہ طریقہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے دعوتی گفتگو کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہمارے ذہنوں پر کسی کی مخالفت غالب نہ ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہر بات میں غالب آنا ہوتا ہے، اور سن کر جس سے ان کی بات ہو رہی ہوتی ہے اس کی ہر بات کو رد کرنے کی عادت ان کو ہو جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ جو آدمی غلط ہے اس کی ہر بات بھی غلط ہو، ضروری نہیں کہ جس سے آپ بحث کر رہے ہیں اس کی ہر بات غلط ہو، آپ کی ہی بات صحیح ہو، یہ ضروری نہیں، کبھی کبھی بات کرنے والے ہم سے زیادہ علم والے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اندر تعصب نہیں ہونا چاہیے، بائنس نہیں ہونا چاہیے، ہم ضدی نہ ہوں بلکہ ہم صحیح بات کو قبول کریں اور غلط بات کو ہم اخلاق کے اور علم کے دائرے میں رد کریں۔ اس کی ایک مثال صحابہ سے ہم کو ملتی ہے، ایسی کئی مثالیں صحابہ سے ملتی ہیں۔ صحابہ میں بعض مسائل میں آپسی محبت کے باوجود علمی اختلاف ہوتا تھا، لیکن صحابہ اتنے بے نفس لوگ تھے کہ جب حق ان کے سامنے آ جاتا تو چاہے حق بتانے والا چھوٹا کیوں نہ ہو وہ اس کی بات فوراً مان لیتے۔ یہ مزاج ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اتی عمر بمجنونۃ قد زنت، عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک پاگل عورت کو لایا گیا جس نے زنا کیا تھا، فاستشار فیہا اناسا، اس میں انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا، فامر بها عمر ان ترجم، مشورے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دیا کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے۔ مر بها علی علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ، لوگ اس فیصلے کے سننے کے بعد اس عورت کو سزا دینے کے لیے لے کر نکلے تو علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا گزر ہوا، فقال ما شأن هذه، انہوں نے کہا اس عورت کا کیا معاملہ ہے، قالوا مجنونۃ بنی فلان زنت، لوگوں نے کہا یہ فلان قبیلے کی پاگل عورت ہے اور اس سے زنا کا گناہ ہوا ہے، فامر بها عمر ان ترجم، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ اس عورت کو رجم کیا جائے۔ قال فقال ارجعوا بها، انہوں نے کہا کہ اس کو لے کے واپس لوٹ جاؤ، ثم اتاہ پھر حضرت عمر کے پاس خود بھی آئے. فقال یا امیر المؤمنین, اور کہا اے امیر المؤمنین, اما علمت ان القلم قد رفع عن ثلاثه, آپ کو معلوم نہیں, آپ کو معلوم نہیں کہ تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. عن المجنون حتى يبرى, پاگل سے جب تک کہ وہ ہوش میں نہ آئے. وعن النائم حتى يستيقظ, اور سونے والے سے جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو. اور وعن الصبي حتى يعقل, اور بچے سے بھی جب تک کہ وہ عقل والا یا بالغ نہیں ہوتا ہے. قال بلى, حضرت عمر نے کہا ہاں یہ حدیث تو مجھ کو معلوم ہے. قال فما بال هذه ترجم, آگے اس کو پھر کیوں رجم کیا جا رہا ہے. قال لا شيء, حضرت عمر نے غور کر کے کہا ہاں اس پہ تو کوئی چیز نہیں ہے, یعنی اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. قال فارسلها, انہوں نے کہا کہ پھر اس کو چھوڑ دیجئے. قال فارسلها, راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے اس عورت کو آزاد کر دیا. قال فجعل يكبر, اور اس کے بعد تکبیر کہنے لگے, اللہ اکبر اللہ اکبر, یعنی میں کتنا بڑا گناہ کر دیتا, کتنی بڑی غلطی فیصلے میں کر دیتا کہ ایک پاگل عورت ہے جس پر سزا نہیں ہے, میری وجہ سے اس کو سزا ملتی, میری وجہ سے وہ سزا پاتی. اس قصے کو امام ابو داؤد نے کتاب الحدود میں روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے. آپ دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے چھوٹے ہو, تم مجھ کو سکھانے والے کون ہوتے ہو. انہوں نے یہ نہیں کہا میں امیر المؤمنین ہوں, میرے پاس بڑا عہدہ ہے, میں تمہاری کیوں مانوں, میرے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتے, تم کون ہوتے مجھ کو سمجھانے والے. ایک انسان خاص طور سے جو بڑے عہدے پر ہوتا ہے اور لوگوں میں اس کی مانی جاتی ہے, جب اس کے سامنے اس کی غلطی پیش کی جاتی ہے تو اس کے لیے ماننا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن ایسا آدمی جس کی نگاہ میں دنیا کے عہدے کی بجائے آخرت کا مقام ہو, جس کو دنیا میں بے عزت ہونے سے زیادہ, لوگوں کی نگاہ میں چھوٹا ہونے سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں گرنے کا خوف ہو, اللہ کے ہاں پر مقام کھونے کا خوف ہو, ایسا آدمی اگر کوئی آدمی اس کے سامنے حق پیش کرتا ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ اپنی غلطی ماننے پر ڈرتا نہیں ہے, بلکہ اس کو اپنی بھلائی اسی میں دکھائی دیتی کہ خوشی خوشی اپنی غلطی مان لے. یہ بڑے جگر گردے کے لوگوں کا کام ہے, یہ ہر کم ہمت آدمی کا کام نہیں ہے, یہ چھوٹا آدمی نہیں کر سکتا ہے, یہ بڑا آدمی کر سکتا ہے. اتنی مضبوطی انسان کے کردار میں ہونی چاہیے کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے واقعی وہ ہمت کے ساتھ بولے کہ ہاں چلو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. تو یہ بڑے لوگوں کی بات ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھیں, انہوں نے اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی اپنی غلطی فوراً مان لی کہ ہاں یہ بات ایسی نہیں ایسی ہے. ورنہ بہت سے لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ان کے سامنے ان کی غلطی پیش کی جاتی ہے تو وہ اپنی غلطی کی کسی طرح سے تاویل کر کے اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کو ایسا نہیں کرنا ہے, ہم کو ایسا نہیں کرنا ہے, دائی ایسا نہیں ہوتا ہے, واقعی دعوت دینے والا ایسا نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے دعوتی گفتگو کے آداب میں یہ بھی ہے کہ علم کی وجہ سے, بحث و مباحثے کی صلاحیت ہونے کی وجہ سے, یا جسے ہم بات کر رہے ہیں اگر وہ زیادہ علم والا نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں ہمارے اندر فخر اور گھمنڈ پیدا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہم چاہے جتنا علم ہمارے پاس آ جائے, چاہے کتنے ایکسپرٹ ہم بحث مباحثے میں ہو جائیں, ہم ہمیشہ اپنے آپ کو اپنی نگاہ میں چھوٹا سمجھتے رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفخر احد علی احد. امام مسلم اس کو روایت کیا ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری طرف اس بات کی وحی کی ہے, اللہ نے پیغام اس کو دیا ہے کہ تم سب تواضع اختیار کرو, یعنی عاجزی, چھوٹے بنو, تم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو, اپنے اندر جھکاؤ, عاجزی پیدا کرو. حتى لا يفخر احد علی احد, یہاں تک کہ تمہارا حال یہ ہونا چاہیے کہ تم میں سے کوئی کسی پر فخر نہ جتائے, تم میں سے کوئی گھمنڈ کر کے کسی پر بڑا بننے کی کوشش نہ کرے. تواضع انسان کے اندر, بہت علم والا ہے ٹھیک ہے لیکن قدم کہاں ہے, زمین پر رکھے اپنے, ہوا میں اڑنے نہ لگے. بہت زیادہ لوگوں میں معروف ہے ٹھیک ہے لیکن چھوٹا بن کے جیے, کیونکہ بڑا آدمی وہ ہے جو اپنی نگاہ میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہو. آدمی جب اپنی نگاہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے تو یہ آدمی چھوٹا بن جاتا ہے خصوصاً اللہ کی نگاہ میں. اس لیے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے رہیں, چھوٹا سمجھتے رہیں, اور واقعی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں, چھوٹا دکھائی دینے کی کوشش نہ کریں تاکہ لوگ بڑا سمجھیں, بلکہ واقعی اپنے دل میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ, جو بھی بندہ اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے, تواضع اختیار کرتا ہے, اللہ ضرور اس کو اونچا کر دیتا ہے. تو اللہ کی طرف سے اونچائی کا فیصلہ اس کے لیے ہوتا ہے جو واقعی اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے جیتا ہے, جو اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زمین پہ گرا دیتا ہے, اس کو چھوٹا بنا دیتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں, یہ بھی مسلم کی روایت ہے کہ اگر علم زیادہ ہو جائے, لوگوں سے چار آدمیوں سے حجت کی, اس کے بعد غالب آنا شروع ہو گئے, آدمی کو یعنی غیر مرئی طور پر اس کو اپنے آپ میں کچھ عجیب و غریب خصوصیات دکھائی دینے لگتی ہیں, تو وہ ہوا میں اڑنے لگتا ہے. نہیں ہونا چاہیے ایسا. اپنی حد کو جانیں, اپنی ذمہ داری پر نگاہ رکھنا آدمی کے اندر توازو پیدا کرتا ہے, اور اپنی صلاحیتوں پر نگاہ رکھنا اور اپنی اچیومنٹس پہ نگاہ رکھنا آدمی میں گھمنڈ پیدا کرتا ہے. اس کو یاد رکھیے, جو آدمی اپنی ذمہ داریوں پر نگاہ رکھتا ہے وہ چھوٹا بن کے جیتا ہے, اس کو ہمیشہ ڈر لگتا ہے میرے بہت سارے کام باقی ہیں. لیکن جو آدمی میں نے کیا 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 اور میرے اندر کیا کیا خوبی ہے اس پہ نگاہ رکھتا ہے تو اس میں گھمنڈ پیدا ہوتا ہے. تو بہرحال ہم چھوٹے بن کے جئیں اس لیے کہ ہم چھوٹے ہی ہیں. آدمی پیدا ہوا برہنہ پیدا ہوا تھا بغیر کپڑوں کے, اور آتے ہی پیشاب پاکانا شروع کر دیا تھا. تو انسان کی یہی حقیقت ہے, اور جائے گا تو پھر ایک کفن میں جائے گا اور زمین کی مٹی ہی اس کا گھر بنے گی, سارے جھومر غائب ہو جائیں گے, پھر اس کے اعمال ہے جس کی بنیاد پر اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. تو انسان کی یہی ابتدا ہے, یہی اس کی انتہا ہے. بہرحال تو تواضع اختیار کریں, گھمنڈ نہ کریں. اسی طرح سے کسی کا دعوت میں جب کسی سے بات کریں تو بعض اوقات بولنے والا کبھی غلطی کرتا ہے یا علم میں کم ہوتا ہے, تو یہ بہت ہی نازک وقت ہوتا ہے. بعض اوقات انسان کے دل میں چوہا بلی والا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جیسے بلی چوہے سے کھیلتی ہے, ویسا بعض اوقات ایک بھولا بھلا آدمی ہے آپ سے پوچھ رہا ہے کچھ, اپنا علم 10 آدمیوں کے سامنے بتانے کے لیے ایک آدمی اس سے بحث مباحثہ ایسے انداز میں کرتا ہے جیسے گویا کہ کوئی بلی ہو جو چوہے کے ساتھ کھیل رہی ہے. اس کو کنفیوز کرنا, اس کا مذاق اڑانا, اس کی بے عزتی چار آدمیوں میں کرنا, بتانا کہ دیکھو تم کو کچھ بھی نہیں معلوم, مجھ کو کتنا معلوم ہے, یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. یا کسی کے کوئی غلطی ہو اس کو اچھال کے پیش کرنا کہ دیکھو تم نے یہ غلطی کی, تو یہ نہیں ہونا چاہیے, مذاق نہیں اڑانا چاہیے. ہاں, جہاں اہل باطل کا معاملہ ہے, اہل باطل ان کے دفاع میں حق کو پیش کرنا ضروری ہے, اور وہاں پر ان کی غلطی دلائل کی روشنی میں پیش کرنا ضروری ہے. لیکن مذاق اڑانا اور گھٹیا حرکتیں کرنا, مسخرے پن کرنا, یہ اہل حق کا طریقہ نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منھم, اے ایمان والو, تم میں سے کوئی کسی کا مسخرہ پن نہ کرے, بہت ممکن ہے کہ جن کا مذاق ہی اڑا رہا ہے یہ ان سے بہتر ہو. مذاق جن کا اڑایا جا رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو, آخرت میں ان کا مقام زیادہ ہو, ہو سکتا ہے. کوئی آدمی ہے, کسی یعنی عیب اس میں کوئی ہے, اب اس پہ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا, زبان میں اس کی لکنت ہے, بولنے نہیں آتا ہے صحیح ڈھنگ سے, یا علم کم ہے, یا کسی اور اعتبار سے اس میں کوئی کمی ہے, اب لوگ اس کا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں. اس کو انکریج کرنے کی بجائے, حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے اس کا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منھم, کہ تم میں سے کوئی کسی کے ساتھ مسخرہ پن نہ کرے, مذاق نہ اڑائے, بہت ممکن جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو. تو کوئی ہم سے بحث کے لیے آتا ہے, بات کو چھوڑ کے اس کی ذات دیکھو, تمہارے کپڑے ایسے ہیں, تم تو ایسے ہی لوگ ہو, اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. کسی دنیوی کمی کی وجہ سے کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اسی طرح سے یہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 11 ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 108 ہے, کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں تم ان کا مذاق نہ اڑاؤ, ان کو وَلَا تَسُبُّ, ان کو گالی مت دو, ان کو برا برا نہ کہو. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, ورنہ بہت ممکن ہے کہ وہ جہالت میں
علم کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ ہی کو گالی دینے لگ جائے۔ بہت سارے غیر مسلم ہیں، ان سے بات کرتے وقت میں ان کے معبودوں کو برا بھلا جب انسان کہنا شروع کرتا ہے، ان کو گالی دینا، ان کو یعنی گرا دینا، ان کو اس طرح سے کچھ کرنا شروع کرتا ہے، تو جواب میں ضد میں آ کر سامنے والا بھی اللہ کو برا بولنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ ایسے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو اللہ نے میرے لیے کیا کیا، آدمی بولتا ہے۔ اب ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہیں۔ ہاں، اگر ہم صحیح ڈھنگ سے دعوت پیش کریں اور پھر اس کے بعد کوئی اللہ کو برا بولتا ہے تو ذمہ دار ہم نہیں ہیں، کیونکہ بٹن ہم نے نہیں دبایا، بٹن ہم نے نہیں دبایا، اس کو اکسایا نہیں ہم نے، اس پر اس کو ضد میں ہم نے نہیں لایا، وہ اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے اللہ کو برا بول رہا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس کو بھڑکایا اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کو برا بولتا ہے، تو بہت ممکن ہے کہ اس کا گناہ بھی ہم کو ہو۔ اس لیے دعوت میں بہت ہی اچھے انداز سے دعوت پیش کرنا چاہیے کہ کسی آدمی کا مذاق، یا وہ جن کو مانتا ہے ان کا مذاق اڑانا، ان کے علماء کا مذاق اڑانا، دیکھو تمہارے علماء کی ٹوپی ایسی، دیکھو ان کا کان کہاں جا رہا، ان کی ناک کہاں جا رہی ہے، ان کا مذاق بنا دیا، دیکھو جیکٹ کیسے قوال کی جیسا پہنا ہے، تو کچھ بھی اس طرح سے کسی کا مذاق اڑایا، اور وہ اس کو پسند نہیں کرے گا، وہ اس کو پسند نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نگاہ میں ان کی عزت زیادہ ہے۔ ہاں، واقعی کوئی آدمی کسی کا عالم ہے، ہو سکتا ہے وہ اسی طرح سے ہو، قوال ہی کی طرح ہو، بلکہ اس سے بھی گیا گزرا ہو، واقعی ویسا ہے، لیکن آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے بولنے سے اس کے دل میں چوٹ پہنچے گی، اور پھر وہ ہماری بات کا دشمن بن جائے گا۔ اس لیے ہم کسی کا مذاق اڑانا، گالی دینا، برے القاب سے نوازنا، تو اس طرح کا معاملہ نہ کریں، اپنی زبان کو صاف رکھیں۔ اسی طرح سے دعوتی گفتگو کے اعتبار سے بعض اوقات ایک کمزوری داعیان حق میں پائی جاتی ہے کہ جب سب فیل ہو جاتا ہے تو بدعا بچ جاتی ہے، یہ فیل نہیں ہوتی۔ ایک آدمی سمجھاتا ہے، اس کے بعد اگر کوئی آدمی نہیں مانتا ہے، ضد پہ اڑا رہتا ہے، تو فوراً اس کے ساتھ چل مبائلہ کریں گے، یا دیکھ تو برباد ہو جائے گا، میں بدعا کرتا ہوں، تو نہیں مانے گا تو برباد ہو جائے گا، اللہ برباد کرے اس کو جو نہیں مانے، کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ دعوت پہنچا دیں۔ آپ کھیتی اگر کرتے ہو تو آپ ایسا بولو گے، نہیں تو برباد ہو جائے، اتنے دن کے اگر اندر نہیں اگتا ہے تو برباد ہو جائے، نہیں، اس کی بات اگے گا تو آپ کو پرابلم کیا ہے؟ اگر بچہ آپ کا ہے، اگر نہیں مانتا ہے کہ آپ اس کی بدعا کرو گے، میری نہیں مانے گا تو برباد ہو جائے، نہیں، آپ جانتے ہو کتنا بھی کریں بچہ ہے ہمارا، تو آپ کسی کے لیے بدعا کرنے سے بچیں، کسی کے لیے بدعا کرنے سے جہاں تک ممکن ہو بچیں۔ ہاں، بعض اوقات انسان کسی کو ستایا جائے اور اس کی زبان سے کوئی بدعا نکل جائے تو وہ گناہگار نہیں ہوتا، اس لیے کہ جس پر ظلم ہوتا ہے وہ بدعا کا حق رکھتا ہے، لیکن معاف کرنا یہ بڑے اخلاق ہیں، اونچے اخلاق ہیں، معاف کرنا اونچا اخلاق ہے۔ اور بدعا کی بجائے دعا کر سکتے ہیں، بدعا کی بجائے دعا کر سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قدم الطفیل بن عمرو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقال یا رسول اللہ، اور کہا اے اللہ کے رسول، ان دوسا قد عصت و ابت، قبیلہ دوس کے لوگ انہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا، نافرمانی کی، عصت انہوں نے گناہ کا راستہ اختیار کیا، و ابت اور دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا، فدع اللہ علیہ، پورے قبیلے پر آپ بدعا کیجئے، نہیں مانتے وہ لوگ، ہم بہت سمجھایا ان کو، مانتے ہی نہیں، بدعا کرو ان کے لیے، فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُ عَلَيْهِمْ، جب یہ انہوں نے کہا آپ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو لوگوں کو گمان ہوا کہ اب شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدعا کریں گے، لیکن ہوا اس کے بالعکس، فقال اللهم اهد دوسا وات بهم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کرنے کی بجائے کیا کہا، اللهم اهد دوسا، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے، دوس نام ہے ان کا، قبیلہ دوس کو ہدایت دے، وات بهم اور ان کو اسلام میں آنے کی توفیق دے دے، ان کو ہدایت دے اور اسلام میں ان کو لے آ۔ اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا، اور الفاظ بخاری کے ہیں، مسند احمد کے الفاظ کیا ہیں،
فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بدعا کی بات سنی, تقاضا سنا, تو آپ قبلہ رخ ہوئے اور آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے, ورفع یدیہ, اور دونوں ہاتھ اٹھائے. فقال الناس ہلکوا, لوگوں نے کہا اب تو قبیلہ دوس کی ہلاکت ہی آ گئی ہے, کیونکہ ہاتھ کس کے اٹھے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے ہیں بد دعا کے لیے. لیکن لوگوں نے جو الفاظ سنے وہ کچھ اور تھے. آپ نے الفاظ کیا کہے؟ فقال اللہم اہد دوس وات بہم, اللہم اہد دوس وات بہم, اے اللہ قبیل دوس کو ہدایت دے دے اور ان کو اسلام میں لیا, اے اللہ قبیل دوس کو ہدایت دے دے ان کو اسلام میں آنے کی توفیق عطا فرما. اس کو امام احمد نے روایت کیا اور اس کی سند صحیح ان کی بخاری مسلم کی شرط پر ہے. تو بہرحال بد دعا سے بچیں, کوئی نہیں مانتا ہے, ٹھیک ہے, ضروری ہے کہ جتنے لوگوں سے آپ کی بات ہو سب مانیں, اور ضروری ہے کہ جتنے لوگوں کو آپ دعوت دیں وہ آپ ہی کا فارم بھریں, ضروری نہیں. جتنے لوگوں کو آپ دعوت دیں گے ہو سکتا ہے آپ کی بجائے کسی اور سے اس کی بات ہو, اور وہی بات جو آپ نے کہی کسی اور سے سن کے اس کے دل میں اطمینان پیدا ہو کہ ہاں آپ دیکھو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے اور یہ بھی وہی کہہ رہا ہے. بہت سارے لوگ یہاں پہ انڈیا میں ہم بہت دعوت دیتے نہیں مانتے ہیں, پھر بیٹا حج کو بھیجتا ہے ریٹائر ہونے کے بعد, وہاں جاتے سعودی میں سب وہی دیکھتے ہیں, ارے یہاں تو وہی ہے جو وہاں سنتے تھے. تو یہاں کی ہماری باتیں ان کو یاد آتی ہیں ایک سال کے بعد, دو سال کے بعد, باتیں جو ہم نے کی تھی وہ ان کے ذہن میں بیٹھی ہیں, وہاں پہ جانے کے بعد پورا یاد آتا ہے کہ کیا بات ہوئی تھی. تو اب ان کے لیے ماننا بہت آسان ہوتا ہے کہ وہاں بھی یہی سنے تھے یہاں بھی وہی دیکھ رہے ہیں, ہاں دیکھو بات بالکل صحیح ہے. تو اس کے ماننے میں ہمارا حصہ تھا, لیکن ہم انتظار کرنے کے بعد ہی وہ چیز مل سکتی ہے, ورنہ اگر بد اخلاقی ہم کریں نہیں ماننے والوں کے ساتھ, بہت ممکن ہے جب ان کو یقین ہو جائے کہ نہیں یہ صحیح ہے پھر بھی ہمارے پاس نہیں آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کا انسلٹ کیا تھا, ہم نے ان پر لعنت کی تھی, ہم نے ان پر بد دعا کی تھی. اس لیے یاد رکھیں کہ کوئی اگر آپ کی بات نہیں مانتا ہے تو بنی ہوئی دیوار کو گرائیں نہیں. ایک آدمی سوچئے بہت محنت سے ایک کے اوپر ایک اینٹ, ایک کے اوپر ایک اینٹ, ایک کے اوپر ایک اینٹ رکھتا ہے, بناتے 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 ایک پوری دیوار بنایا ہے, اب خود ہی اپنے ہاتھ سے اس دیوار کو گرا دیا. کتنا بیوقوف آدمی ہے, کام کمپلیٹ نہیں ہوا کر کے کیا کیا, پوری دیوار گرا دی. اگر وہ رکتا اگلے دن آ کے اگلا کام آگے کے شروع کرتا. ہم ایسے ہی کرتے ہیں, ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے ہی مان لے, لیکن جب وہ نہیں مانتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جیسا دیوار گرانے والے کا عمل ہوتا ہے, پوری اپنی دعوت کو برباد کرتے ہیں اس کے ساتھ بدسلوکی کر کے. نہیں مان رہا ہو, نہیں سن رہا ہو, نہیں سمجھ میں آ رہا ہو, اس کی سمجھانے کی بات کہتے ہیں کتنا جاہل آدمی, کب سے سمجھا رہا تو اس کو سمجھ بھی نہیں آتا کتنے, اگر گدھے کو بھی سمجھاتا تو وہ سر ہلانے لگتا اب تک مان لیتا, تو اس کو سمجھا رہا ہوں تیری سمجھ بھی نہیں آتا ہے آدمی کی کیا ہے تو. اب وہ آدمی سوچے گا یہ اتنی تھوڑی دیر پہلے کتنا, پانچ منٹ پہلے کتنا اخلاق والا تھا, میں نہیں مان رہا ہوں تو اس کے اخلاق بالکل بھاپ بن کے اڑ گئے, یہ دیکھو یہ اصلی آدمی نکلا ابھی باہر, اس سے اصلی آدمی باہر آیا. تو اب بات مانے گا وہ آپ کی, نہیں مانے گا, اگلی مرتبہ آپ بولیں گے ذرا ادھر آؤ بھائی بات کرنا ہے آپ سے, ہاں دور دور سے, آپ لوگ ہم کو معلوم ہو شروع میں بہت میٹھے ہوتے ہیں بعد میں ایک دم کڑوے ہو جاتے ہو, آپ لوگ نہیں آتے ہم آپ کے پاس میں. تو بہت سارے لوگ ہماری سخت کلامی کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں. دائی کو ماننے والوں سے بھی نرم بات کرنا چاہیے, نہیں ماننے والوں سے بھی نرم بات کرنا چاہیے, ان کے لیے بد دعا کرنا, لعنت کرنا, ان کے اوپر برے برے القاب اور قصیدے کسنا, تانے دینا, یہ کام نہیں کرنا چاہیے. نہیں مانتا کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے بھائی آپ غور کرو, ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور سمجھنا آسان کر دے, اللہ ہم سب کو ہدایت دے, ایسا اس طرح کے کلمات ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کچھ باتیں تھیں جو داعیان حق کے لیے گفتگو کے آداب اور دعوت کے آداب سے متعلق تھی. یہ بہت اہم درس تھا جس کو تفصیل سے سمجھانا ضروری تھا. اللہ تعالیٰ اس پر مجھ کو اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ہمارا کورس الحمدللہ مکمل ہوا, علم, عمل اور دعوت. اس کا جو امتحان ہوگا وہ انشاءاللہ اس مہینے کے آخری ہفتے میں, اگر آپ لوگوں کو وہ کمفرٹیبل ہیں, اگر آپ لوگوں کے لیے اس میں آسانی ہے تو اس مہینے کے آخری ہفتے میں ہوگا، نہیں تو اگر آپ لوگوں کی طرف سے اور وقت آپ لوگوں کو چاہیے، آپ لوگ بتائیں کتنا وقت آپ کو چاہیے، لیکن وہ بھی لمیٹڈ ہوگا، ایسا نہیں دو تین مہینے دو ہم کو خوب پڑھتے ہیں، ہم لوگ سب پہلا نمبر آتے ہیں، بلکہ آپ لوگوں کو ایک ہفتہ آگے پیچھے کچھ کرنا ہو تو وہ بھی آپ لوگ مشورہ کریں، کوئی ایک تاریخ آپ بتائیں، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے آپ لوگ فیل ہوں یا کم مارکس آپ کو ملیں یا بعد میں شکایت کریں کہ ہم کو ٹائم کیوں نہیں دیے، تو آپ لوگ جو ہیں جتنا وقت لینا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ کو وقت ملے گا فروری کے پہلے دوسرے ہفتے تک، اس سے زیادہ نہیں ملے گا، یہ بھی سمجھ لیں، تو اس کے اندر اندر آپ کو کب امتحان آسان ہے، پڑھائی کے لیے وقت ملنا چاہیے بتائیں، مشورہ کر کے وہ تاریخ طے کریں گے، امتحان انشاءاللہ ہوگا، اور خواتین کا اس کے بعد جو بھی کورس ہوگا اس کا انشاءاللہ آئندہ اعلان کیا جائے گا آپ کے امتحان کے وقت میں، جب آپ کا امتحان ہوگا اس وقت میں اعلان کیا جائے گا، اور فارمز وغیرہ بھی اسی وقت میں آپ کے یہ کیے جائیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔